بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی گفتگو تیسری نشست ہے ہماری ماہ رمضان کی. عنوان خدا فراموشی, گاڈ فارگیٹ فلنس, اور جو آیت انتخاب کی گئی تھی سورہ حشر کی 19ویں آیت, 59 سورہ کی 19ویں آیت, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اولئک ہم الفاسقون, ان جیسے نہ ہو جانا, ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا, بھلا دیا, اور پھر اللہ نے ان کو اپنے آپ سے غافل کر دیا. یعنی اب ان کی خود کی شناخت ان کے پاس اب نہیں ہے. آدمی اگر خود کو پہچان نہ سکے, خود کو پہچان نہ سکے تو خود کو کس راستے پر چلائے گا وہ بھی معین نہیں کر سکتا ہے. انسان ایک ایسا جانور ہے کہ جو اپنا استعمال خود ڈھونڈتا ہے, اپنا یوز خود ڈھونڈتا ہے, اپنا یوز خود سمجھتا ہے. دنیا میں اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ڈٹرمن کرے اپنے کردار کو کہ مجھے کرنا کیا ہے. ڈٹرمنڈ آتا ہے فرشتوں سے لے کر جانوروں تک. یہ جنوں انس کی خوبی ہے کہ وہ لوگ اپنے رول کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں. جن کی گفتگو ایک علیحدہ موضوع ہے, ہماری گفتگو ان رمضان کے دروس میں انسان کی وہ کیفیت جہاں پر وہ خدا کو بھلا بیٹھتا ہے, نسیان کرتا ہے, اوبلیویس ہو جاتا ہے خدا کے بارے میں, اس خدا کے بارے میں جو اللہ کہہ رہا ہے افی اللہ شکن فاطر السماوات والارض. اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو کہ جو خالق ہے آسمانوں کا اور زمین کا, کوئی سامنے چیز یہاں رکھی ہوئی ہو, یہاں رکھی ہوئی ہو, اور مجھے پتہ ہو جاتا ہے کہ کسی نہ کسی فورس طاقت کے ذریعے سے وہ یہاں تک آئی ہے, لیکن کیونکہ چھوٹی ہے اس حساب سے میں اس کے پیچھے لگی ہوئی طاقت کا اندازہ لگاتا ہوں. ایک بچہ 8 سال سے 10 سال کی عمر کا, کم از کم 3 سال کا بچہ یہ اٹھا کے لا کے یہاں نہیں رکھ سکتا. جیسے جیسے یہ میز, تو ہو سکتا ہے ایک آدمی بہت طاقتور ہو تو وہ کر سکتا ہے, ورنہ 2 لوگ لا کے رکھے ہوں گے. یقیناً 4 بندروں نے لا کر یہاں پر یہ چیز نہیں رکھی. تو ہر چیز کی بزرگی اور عظمت کے حساب سے ہم اس کی اہمیت کو اور اس کی جو پوزیشن کو سمجھتے ہیں. اب جیسے کیلکولیشنز ہماری طاقت سے باہر نکل جاتے ہیں, ہم یہ گمان, گزشتہ گفتگو کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, ہم یہ گمان کر بیٹھتے ہیں کہ ہم کوئی کاز کو ڈھونڈنے کے ذمہ دار نہیں ہیں. ارے ایسے کیسے ہو گیا؟ چھوٹی چیزیں جو آپ کی عقل میں سما جاتی تھیں آسانی سے, اس کا کاز آپ کو سمجھ آ رہا ہے. ایک مرتبہ حدود باہر ہو گئے, ایکسٹینڈ ہو گئے, ایشوز انفینیٹیز میں چلے گئے, لا محدود چیزوں پر گفتگو ہونے لگی کہ جس کے کازز اب آپ آسانی سے ڈیفائن نہیں کر سکتے, تو فوراً آپ نے شک کرنا شروع کیا. چھوٹی چیز کا چھوٹا کاز, بڑی چیز کا بڑا کاز, اور سب سے بڑی چیز کا کوئی کاز ہی نہیں ہو سکتا, کیونکہ جب آپ نے سب سے بڑا اس کو کہہ دیا اس کا کاز ہوا تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں, ہے یا نہیں ہے؟ اس کا سبب ہوا تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ سب سے بڑا ہو نہیں سکتا. سب سے بڑا ہو گیا تو اس کا کاز نہیں ہو سکتا. تو آپ جب کوئی بھی چیز کو سب سے بڑا مان لیں گے, بائی ڈیفینیشن کاز لیس رہے گی. منطق, ابتدائی منطق بول رہا ہوں, بہت بڑی بڑی باتیں نہیں کر رہا ہوں. خدا کو کس نے بنایا, خدا کو کس نے بڑھایا, بہت بڑا سوال سمجھتے ہیں. آپ پہلے خدا کو ڈیفائن کر لیجئے, اس کے بعد طے کریں گے کہ خدا کو کاز چاہیے یا کاز نہیں چاہیے. اگر آپ سب سے بڑا بولیں گے تو کاز لیس ہو جائے گا, کیونکہ اگر اس کے پیچھے کوئی کاز ہوگا, کوئی سبب ہوگا, اس کے سب سے بڑا بولنا بیکار ہے. تو اللہ اکبر بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی خدا یا اس سے اوپر والی کوئی طاقت نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں, نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ اگر ویسی طاقت ہوتی تو وہ خدا ہوتی. کوئی بھی چیز اپنے آپ میں محدود ہوتی ہے تو اس کو کاز ہوتا ہے. توجہ کا محتاج ہوں تھوڑا سا. کوئی بھی چیز اپنے آپ میں محدود ہوتی ہے تو اس کا کاز ہوتا ہے, اس کا سبب ہوتا ہے. لامحدود پورے معنی میں ہو, پورے معنی میں انفینٹ ہو, کسی طریقے سے کوئی اس میں کمی نہ ہو, اس کا خود مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کاز لیس ہے, اس کا کوئی کاز نہیں ہوتا. پرفیکشن اپنے تمام معنی میں اگر آپ ڈھونڈیں, توجہ کا محتاج ہوں, پرفیکشن اپنے تمام معنی میں اگر آپ ڈھونڈیں تو کاز لیس رہے گا. خدا ہے یا نہیں ہے وہ بات بات کی, ٹھیک. اگر کوئی بھی چیز ہر معنی سے, ہر ڈائمنشن سے, ہر طریقے سے اگر آپ کمپلیٹ اور پرفیکٹ سمجھیں تو کاز کا ہونا انپرفیکشن ہے, کمی ہے. ہم خود سے اپنے آپ کو بنا سکتے تھے؟ نہیں بنا سکتے تھے, تو بنائے گئے تو ہیں. کسی کو شک ہے اپنے بنائے جانے پر؟ ٹھیک ہے, کیونکہ ہماری محدودیت ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے, خود بخود ہمیں اپنے بننے کا احساس ہو رہا ہے. یہی محدودیتوں کو ہٹا دیں, انہی کو ختم کر دیں, خدا اور آپ رہ جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ راستہ ہم طے کرنا نہیں چاہتے. کیوں نہیں طے کرنا چاہتے؟ کیونکہ اگر یہ ہم طے کریں گے تو اس کا نتیجہ ہم کو کیا ملے گا ہمیں نہیں معلوم. اگر آپ کو میں کہہ دوں کہ یہاں پر کھودیے, 10 فٹ یا 15 فٹ کے کھودنے کے بعد آپ کو خزانہ مل جائے گا, ٹھیک ہے, اور آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں کسی ایک لیول پر, تو بولتے ہیں چلو کھود ہی لیں گے, مل گیا تو بھی برا نہیں ہے. نہیں ملا تو یہ ہوگا کہ بھائی اگر کھودتے نا تو ایک دل میں ڈاؤٹ رہ جاتا کہ اگر کھودتے تو مل جاتا, تو وہ بہتر یہ ہے کہ وہ ڈاؤٹ کو دماغ میں رکھنے سے اچھا یہ ہے کہ چلو 1% بھی اگر چانس ہے تو کھود کر دیکھ لیں گے, 1% بھی چانس ہے تو کھود کر دیکھ لیں گے, مل گیا تو بہت اچھا, نہیں ملا تو بولیں گے کہ ان کی بات اب سے نہیں سنیں گے, اور ایک مرتبہ اگر میں کہوں گا تو آپ یہ بات نہیں سنیں گے. تو آپ کو ایک خزانے کی چیز ایک آدمی کے کہنے پر جس پر آپ لگ بھگ بھروسہ کرتے ہیں ایفرٹ لگانے کے قابل نظر آتی ہے, کیونکہ آپ کو خزانہ سمجھ میں آتا ہے, اس کی ویلیو آپ جانتے ہیں. لیکن اللہ کو جاننے کے نتیجے میں کون سے خزانے ملتے ہیں اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے, اس کا اندازہ نہیں ہے. تو جب اللہ بلا رہا ہے اپنی طرف, آپ کہتے ہیں کہ جانے سے مجھے مل کیا رہا ہے, جب آپ کو مل کچھ نہیں رہا ہے تو ویسی بات ہو گئی, آپ 10 فٹ کھو دیجیے آپ کو کچھ نہیں ملے گا, آپ لوگوں میں سے کوئی بھی وہ کام نہیں کرے گا. خزانے کی بات کروں گا جو آئیڈینٹیفائیبل ایک ویلیو ہے تو آپ بولیں گے ہاں کچھ نہ کچھ تو رہے گا, لیکن میں کہوں کھود دیجیے کچھ بھی نہیں ملے گا, تو کبھی کبھی خدا کو ڈھونڈنے کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ملنے کا تصور انسان کو خدا کی تلاش میں آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے, انفینیٹیز تک جانا نہیں چاہتا, اپنی پرسنالٹی کو پھیلانا پسند نہیں کرتا, کیونکہ ریزلٹ کی شیورٹی کا ایک سمال پرسنٹیج بھی, جو میں ابھی مثال میں کہہ رہا ہوں, وہ بھی اس کے پاس نہیں ہے. کہ احتمال ہے کہ کچھ مل جائے گا, مگر اگر سب کچھ مل جائے گا کا یقین ہو, سب کچھ مل جائے گا یقین ہو, تو پھر تلاش کیسی ہوگی, تب تلاش کیسی ہوگی؟ وہ تلاش آپ لوگ پیغمبروں میں دیکھتے ہیں, تو مل جائے گا تو سب کچھ مل جائے گا, اور کیونکہ تو ہر طریقے سے پرفیکٹ ہے تو ہماری تیری پہچان ہمیشہ ناقص رہے گی. توجہ کا محتاج, کیونکہ تو ہر جہت سے پرفیکٹ ہے ہماری کھوج تیرے لیے, ہمارا ایمان تجھ پر ہمیشہ ناقص رہے گا. تو جتنی کوشش کرتے جاتے تھے اتنا اللہ کی شان انہیں عظیم سے عظیم تر نظر آتی تھی, ان کی ایمان کے راستے پر اور شدت ہو جاتی تھی. اللہ کی شناخت کے بعد اس کی خوبیوں میں, اس کی صفات میں حرکت کرتے کرتے ایک ایک ایسا روپ اور رنگ ان کو نظر آتا تھا کہ اس کے بعد ان کی پیاس اور بڑھتی جاتی تھی, جیسے جیسے پیاس بڑھتی جاتی تھی اتنی شناخت بڑھتے جاتی تھی، جیسے جیسے شناخت بڑھتے جاتی تھی اتنا حساب سے علم بڑھتا جاتا تھا، جیسے علم بڑھتا جاتا تھا اس حساب سے دنیا کو دیکھنے کی طاقت آتی تھی، اور جیسے اللہ کی نظر سے دنیا کو دیکھنے لگتے تو دنیا کو بنانے کی نیت سے دیکھتے، تباہ کرنے کی نیت سے نہیں دیکھتے۔ یہ پیغمبروں کا، ائمہ کا خلاصہ ہے کہ خدا کی کھوج میں ان کی شخصیتیں جیسے ابھر کے تاریخ میں آئی ہیں ویسے کسی اور کی شخصیتیں نہیں آئیں۔ مادے کا تلاش کرنے والا مادے سے انفیریئر ہوتا ہے، کوئی انفیریئر چیز اپنے سے سپیریئر چیز کو اگر تلاش کر رہی ہے تو بلند ہوتی ہے۔ مادہ اگر انسان سے انفیریئر ہے، پیسہ انسان سے انفیریئر ہے، تو پیسہ تلاش کرنے والا دنیا میں بہت بڑے کام شاید کر لے، لیکن رسولوں والے کام نہیں کر سکتا۔ مادہ پیسہ انسان کو دنیا کے کام آ سکتا ہے، لیکن دنیا کے اصول سمجھ کر دنیا کو آگے بڑھانے کے کام نہیں آتا۔ آپ دیکھ لیں جو بھی ارب پتی آج کی دنیا میں ہیں، سوشل ورک کرتے ہیں کافی ان میں سے، سوشل ورک کرتے ہیں کافی ان میں سے، ان کے سوشل ورک کے پیٹرنز کو آپ اگر گہرائی سے غور کریں، بل گیٹس کا فاؤنڈیشن ہے، ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن ہے، ان کے کارکردگیوں کو دیکھیں، ایک ان میں سے کام ان کا یہ ہے کہ عورتوں کو امپاور کرنا، ایک کام ان کا عورتوں کو امپاور کرنا ہے، کیونکہ جو کاسٹ لیبر کا عورت گھر میں رہ کر کر رہی ہے اس کی ویلیو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں وہ لوگ، اور گھر کی عورت سے کہہ رہے ہیں کہ تم اتنا کنٹریبیوشن کر رہے ہو اور تمہارا شوہر جو لا رہا ہے اس کا کنٹریبیوشن اتنا ہے۔ میں پڑھ کر دیکھ کر بول رہا ہوں، یہ اندازے پر گات نہیں کر رہا ہوں۔ تو تمہیں چاہیے کہ اپنا اتنا جو کنٹریبیوشن تم نے کہا کیا ہے بچوں کو پیدا کر کر پال کر گھر میں پکا کر، اتنا تقاضا تم اپنے شوہر سے بھی کرنا، اور اگر وہ تقاضا پورا کرنے کے لائق نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو تمہارا کام اس کے گھر میں رہنا نہیں ہے۔ یہ موومنٹ آرگنائز طریقے سے ملنڈا گیٹس افریقہ میں کر رہی ہیں، دلوں کو جوڑنے کی جگہ شوہر اور بیوی میں کاروبار کی نظر ڈالی جا رہی ہے۔ ارب پتی ضرور ہیں، ارب پتی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی پہچان ہے۔ اللہ بار بار کہتا ہے ہم نے تو تمہارے درمیان مودت اور رحمت بنایا ہے، کون کتنا دیتا ہے اگر ناپ کے دے گا تو اولاد بھی ویسی نکلے گی ناپ تول والی۔ اگر تم میرے سے لے رہے ہو تو دینے میں کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ شوہر کی خواہش ہوگی زیادہ سے زیادہ انویسٹ کرے گھر میں، اور زوجہ کی خواہش ہوگی، بیوی کی خواہش ہوگی مجھ سے جتنا ہو سکے میں انویسٹ کروں۔ یہ محبت گھر کو ڈیفائن کرے گی، کامرس ڈیفائن نہیں کرے گی۔ پیسہ آ گیا، کچھ پیسہ خرچ کر رہے ہیں ریلیشن شپ کو کمرشیل کرتے ہوئے، کیونکہ ان کے نزدیک کامرس ہی سب سے بڑی چیز ہے، تجارت ہی سب سے بڑی چیز ہے، پیسہ کمانا ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ تو جیسے مولا فرماتے ہیں کہ اگر چونٹی کو خدا کا تصور کرنا پڑتا تو اس کے جو کھانا پکڑنے کے سامنے کے دو اینٹلرز ہوتے ہیں خدا کو بھی اسی میں سمجھتی کہ خدا کے پاس بھی اس سے زیادہ طاقتور ہوں گے، کیونکہ اس کا کمال اس کو اپنے ان چیزوں میں دکھتا ہے کہ جس سے اس کی طاقت ہے، اس سے وہ دانا پکڑ کر لا سکتی ہے اپنے مقام تک جہاں پر وہ رہتی ہے۔ تو ہر چیز اپنی محدودیت سے ڈیفائن ہونے لگتی ہے۔ بل گیٹس کا پیسہ بل گیٹس کو ڈیفائن کرتا ہے۔ اب جب کوئی اللہ کی کھوج میں نکل جاتا ہے تو اس کو کون ڈیفائن کرتا ہے؟ اللہ ہی ڈیفائن کرتا ہے۔ جو اللہ کی کھوج میں نکلتا ہے اس کو اللہ ہی ڈیفائن کرتا ہے۔ جب اللہ ڈیفائن کرتا ہے، اس کی شخصیت کو پیش کرتا ہے، تو اب وہ اس شکل سے ڈیفائن کر سکتا ہے کہ کوئی اور نہیں کر سکتا، کیونکہ بنوٹ میں وہی تھا، پیدائش کے وقت وہی تھا، پیدا ہونے کے بعد وہی تھا، آج بھی وہی ہے، مرنے کے بعد بھی وہی رہے گا، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ تم تین نہیں ہوتے، وہ چوتھا ہوتا ہے، تم پانچ نہیں۔ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، پانچ نہیں ہوتے چھٹا ہوتا ہے، اس سے نہ کم نہ اس سے زیادہ، ہو اقرب الیکم من حبل الورید، تمہاری شہرک سے جو گل اروین سے زیادہ تم سے قریب ہے. انی قریب اجیب دعوت الداعی زادان، وہ قریب ہے، نہایت قریب ہے، اس کی آواز سنتا ہے کہ جو اس کو پکارتا ہے، اس کی آواز سنتا ہے جو اس کو پکارتا ہے. تو یہ رب جو ابتدائے خلقت انسان انسان کو ڈیفائن کر رہا ہے، آیت مشہور والی، اس اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلا شہدنا ان لا تقولوا یوم القیامہ انا کنا ان ھذا غافلین. آگے بڑھتی جاتی ہے آیت. جب اللہ نے انسان کو، بنی آدم کو، اس کے صلب سے آگے بڑھایا، جنریشنز کو لائے، تو اس سے پہلے کہ یہ سلسلہ شروع ہوتا اس نے ان سب سے گواہی لے لی کہ کیا میں تمہارا رب ہوں. تو انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، یقیناً تو ہمارا رب ہے. قالوا بلا، ہاں یقیناً تو ہمارا رب ہے، تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم اس بات سے غافل تھے کہ ہم تیری ربوبیت کا ہم کو اقرار کرنا تھا. کیوں؟ کہ تمہاری ابتدائی خلقت میں یہ چیز کو رکھ دیا گیا تھا کہ تم کو اس کے بعد موقع ہی نہیں تھا یہ کہنے کا کہ میں نہیں جانتا، یا پھر یہ کہو کہ ہم تو ان گزشتہ کے لوگوں کی اولاد ہیں کہ جو یہ برے کام کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، اور ہم ان کے بعد آنے والے تھے، کیا تو ہمیں سزا دے گا ان کی کہ جو برے اعمال انجام دیتے تھے. یعنی ہم نے بت پرستی کو ایجاد نہیں کیا، ہم نے بت پرستی کو، بت بنانے کی روش کو ایجاد نہیں کیا، ہم نے تو ایک ایسی قوم کے بعد ان کی اولاد بن کے آئے کہ یہ جو کام پہلے سے کرتے تھے. افتحلکنا بما فعل المبطلون، کیا تمہیں، تم ہمیں ہلاک کر دے گا اس کام کی بنیاد پر کہ جو باطل کرنے والے لوگ کرتے تھے، ہمارے گزشتہ جنریشنز کرتے تھے، ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے، تاکہ یہ دونوں باتیں تم نہ کہنا. کیا ایک کہ ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کو خدا کی گواہی دینی ہوتی، اس کے بغیر میں تم کو یہ دنیا میں لاتا اور اختیار کے ساتھ لاتا تو میں جرم میں شریک ہو جاتا. اگر تم کو اس دنیا میں اس گواہی کے بغیر لاتا تو میں جرم میں شریک ہو جاتا کہ ایک ایسے کو اختیار دیا ہے کہ جو طاقت تو رکھتا ہے اختیار کی، سمجھ نہیں رکھتا کہ اپنے آپ کو کہ میں کیسے اس طاقت کو، اس اختیار کو یوز کر سکوں. خدا اپنے آپ کو پیش کر کر، گواہی لے کر آپ کو دنیا میں بھیج رہا ہے، آپ کی حقیقت کو، آپ کو پہچانوا کر دنیا میں بھیج رہا ہے. اگر ہم یہ کام سمجھتے ہیں، اور بھی آئے تھے قرآن میں جو اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اقیم وجہک للدین حنیفہ فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. آیت صاف صاف کہہ رہی ہے تم اس دین کی تعقیم وجہک للدین حنیفہ، تم پیور طریقے سے دین پر قائم ہو جاؤ، تم پیور طریقے سے، پیوریٹی کا بہت امپورٹنٹ حصہ بنتا ہے کیونکہ پیوریٹی کے نیچے گندگی ہے، اور انسان اگر پیوریٹی کی طرف نہیں جا رہا ہے تو خدا کی طرف حرکت پاسبل نہیں ہے. جس طریقے سے دوا جیسے جیسے امپیوریٹی میں کی شکل اختیار کرتی ہے، اس کی ایفیکسی، اس کا اثر کم ہوتا جاتا ہے، اس کا اثر کم ہوتا جاتا ہے، اسی طریقے سے ایمان کے جو سب سے چوٹی پر ہے، مادی چیزوں میں بے انتہا ریفائنڈ چیز ہے، مادی چیزوں سے اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اگر وہ ایمان میں شرک کا شائبہ، شرک کا شائبہ کا مطلب بت پرستی نہیں ہے، نفس پرستی بھی ہو سکتا ہے، انسان بت پرستی کرنے سے پہلے نفس پرستی کرتا ہے، بعد میں جا کے بت پرستی کرتا ہے، جہاں پر بت نہیں تھے یا ہمارے درمیان بت نہیں ہیں تو کیا ہم نفس پرستی نہیں کرتے؟ بہت آسانی سے کر لیتے ہیں. بت کو تو بنانا پڑتا ہے, پھر اس کو جو ہے ستھاپت کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد اس کا ابھیشیکم ہوتا ہے, دودھ کا نہلانا کرنا, اس کے اوپر پھر ہزار منتر پڑے جاتے ہیں تو وہ قابل بنتی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, ہندو دھرم کے کچھ طریقوں کے مطابق, نہ سب طریقوں کے مطابق, کچھ طریقوں کے مطابق. ورنہ ہندو دھرم میں وہ بھی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ بت پرستی منع ہے, صاف صاف انکار کرتے ہیں. آریہ سماجی صاف صاف جو ہے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہے یہ چیز بالکل ہی غلط ہے, بت پرستی ہمارے پاس نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ کو کرسچینز میں مل جائیں گے جو جناب عیسیٰ اور جناب مریم کے جو کراس کے اوپر وہ بتلائے بنائے جاتے ہیں, وہ توڑے ہیں, آئیکونوکلاسٹ بولتے ہیں ان کو, ٹھیک ہے, جو شدت سے مخالف ہیں کرائسٹ کو کراس کے اوپر بنا کر اس کو سمبلائز کر کے چرچز میں رکھنے کے. بلکہ وہ موومنٹس آئے جنہوں نے یہ توڑ دیا, جس کو آئیکونوکلاسٹک موومنٹس بولتے ہیں کرسچینٹی میں, ٹھیک ہے. لیکن یہ سب کو ہونے کے یا نہیں ہونے کے باوجود ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے, ہم اپنی نفس کو شریک کرتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری خلقت میں نے جو کی تھی وہ پیورٹی کی حالت میں کی تھی, ورنہ پھر اگر جتنا امپیور تم کو میں بنوٹ میں رکھتا اتنا میں بھی شریک ہو جاتا. آزادی دے رہا ہوں, انسٹنکٹ سے باندھ دیتا تم کو جس طریقے سے دوسرے جانوروں کو کرتا, تو قصور جانور کا نہیں ہوگا. اس کی فطرت اس کی زندگی کے لیے پرفیکٹ ہے, وہ اپنی فطرت کے حساب سے عمل کرے گا, نہ اس کو گناہ ہوگا نہ اس کو ثواب ملے گا. تمہارا حساب کتاب ہی کچھ الگ ہے. تمہارا گناہ آگ لگا دے سکتا ہے دنیا میں, فساد برپا کر دے سکتا ہے, لاکھوں کو مار ڈال سکتا ہے, لاکھوں کو بے گھر کر دے سکتا ہے. ہمارے متمدن زمانے میں, ترقی یافتہ زمانے میں, ملک کے بعد ملک ویران کیے جا رہے ہیں. عراق کو ویران کیا گیا دو جنگوں میں, سیریا کو اس جنگ میں ویران کیا گیا, یمن کو ویران کیا جا رہا ہے, لبنان کی حالت پھر بھی سنبھلی ہوئی ہے, کب اس پر حملہ کریں گے نہیں معلوم. ایران پر خود بخود زبردستی کے آ کے لڑنا چاہ رہے ہیں, جبکہ انہوں نے نیوکلیئر ڈیل کو سائن کر دیا. تو یہ ماڈرن انسان جو متمدن ہے, ڈیولپڈ ہے, سوفسٹیکیٹڈ ہے, پڑھا لکھا ہے, دنیا میں بڑے بڑے یونیورسٹیز چلا رہا ہے, چاند تک پہنچ گیا ہے, اسپیس کی مختلف جگہوں کو ڈھونڈ رہا ہے, ترقی سائنس میں, میتھس میں, مختلف چیزوں میں کر چکا ہے, ڈیجیٹلائزیشن کا یہ دور ہم دیکھ رہے ہیں, کمیونیکیشنز کا یہ ہم دور دیکھ رہے ہیں, لیکن پھر وہی انسان اپنی غارت گری میں کوئی کمی ہم کو نظر نہیں آ رہی ہے, بلکہ جتنی طاقت بڑھتی جا رہی ہے غارت گری بھی اتنی ہی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. اقیم وجھک للدین حنیفا, پیور 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 فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا, یہ اللہ کے بنانے کا طریقہ, اوریجنیشن کا طریقہ, کہ جس پر اس نے انسان کو اوریجنیٹ کیا بنایا. یعنی میرے بنانے کے طریقے میں کوئی عیب ہو سکتا ہے؟ اگر میرے بنانے کے طریقے میں عیب ہے تو تم میں عیب ہے. اگر تم سمجھتے ہو کہ میرے بنانے کے طریقے میں عیب نہیں ہے, کہ جو نہیں ہونا چاہیے, ہم خدا کو مانیں گے تو عیب سے پاک مانیں گے. ہم جب سبحان اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, انسان جب اللہ کو سبحان اللہ کہہ کر پکارتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اے مالک تو ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے. کوئی عیب, کوئی چیز جس میں کوئی کمی کا اندیشہ ہو وہ تجھ میں نہیں ہے. ہم پاک سمجھتے ہیں, بغیر عیب کا سمجھتے ہیں. تو جب فطرہ کیا, ایجاد کیا, اوریجنیٹ کیا انسان کو, کہتا ہے فطر الناس علیہا, کیا فطرت اللہ, دا اوریجنیشن, دا کریشن آف اللہ, کہ جس پر انسان کو اوریجنیٹ کیا ہے. اس کے بعد بھی کہہ رہا ہے کہ کوئی میوٹیشن ہونے نہیں دوں گا. لا تبدیل لخلق اللہ, کیا تو بہت اچھا تھا لیکن اب میوٹیشن ہو گیا, جینز میوٹیٹ ہوئے, بنوٹ اچھی تھی, ہوتے ہوتے میوٹیشن ہو گیا. جینز ہمارے میوٹیٹ ہوتے ہیں نا, شکل بدلتے جاتے ہیں نا, تو بولے یہ میوٹیشن کا چکر نہیں ہے, میرا پرفیکشن میوٹیشن کے اوپر والی بات کا ہو رہا ہے. میوٹیشن والا کام میں نہیں کر رہا ہوں. یہ فزیکل لیول پہ میوٹیشن آتا ہے تمہارے یہاں پر. جو میں تم کو بول رہا ہوں فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کی خلقت میں تبدیلی نہیں ہے. ارے مالک, دنیا میں تو ہم تبدیل ہوتی ہوئی چیزیں دیکھتے ہیں. 1000 سال پہلے کی جیوگرافی آج کی جیوگرافی میں زمین آسمان کا فرق ہے. 1000 سال 2000 سال پہلے والی بستیوں کو دیکھیں تو سب کور اپ ہو چکی ہیں. ان کو کھود کر ان کی پہچان کرنی پڑتی ہے. کاربن ٹیسٹنگ کر کے ان کے کتنے 1000 سال ان کے اوپر گزر چکے طے کرنا پڑتا ہے. کہتا ہاں, تمہارے اوریجن میں کوئی بھی تبدیلی, لا تبدیلہ لخلق اللہ اردو میں سمجھ میں آتا ہے, لا تبدیلہ کوئی تبدیل نہیں ہے خلق خدا. ذالک الدین القیم, یہی سب سے ثابت اور اپرائٹ دین ہے. اس میں چینج نہیں ہے, اس کے اوریجنل ڈیزائن میں کوئی چینج نہیں ہے. تمہارے اوریجنل ڈیزائن میں کوئی چینج تھا نہ ہے نہ رہے گا, ہو ہی نہیں سکتا. تمہاری پیوریٹی پہلے بھی تھی, تمہاری پیوریٹی بعد میں بھی ہے. سوال یہ ہے ریٹین کرنے کا اختیار دیا ہوں, ڈھونڈ کے پانے کا اختیار دیا ہوں. اگر یہ دونوں بھی نہیں کرو گے, ہے سو چیز کا یہ حفاظت نہیں کرو گے, ڈھونڈنے کی چیز کو ڈھونڈو گے نہیں, تو وہاں پر ہے کہ جہاں پر تم کو پرابلم آنے والا ہے. گفتگو ہماری نسیان کی تھی, ایک آیت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہمارے پاس قرآن میں ملتی ہے کہ اللہ نے آدم سے عہد کیا تھا اور پھر انہوں نے وہ عہد کو بھلا دیا. آدم سے اللہ نے عہد کیا تھا, یہ سب آپ کو آیتیں سورہ طہٰ میں 20ویں سورہ کی 120-122 آیتوں کے ساتھ ساتھ میں آپ کو پڑھیں اگر تو مل جائیں. اگر اس کو سیدھی طور پر اگر دیکھا جائے کہ بھائی کس طریقے سے اللہ نے ہم کو بنایا ہے اور کس طریقے سے اللہ ہمیں آگے بڑھانا چاہتا ہے, تو ایک ہی چیز آپ کو نظر آنے لگے گی, سوائے میری خلقت میں اس کی عبادت کے علاوہ کچھ بھی نہیں. پیورسٹ فارم اپنے آپ جا کر اگر ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ سوائے اس کی عبادت کی میری حقیقی فطرت میں کچھ بھی نہیں. جو بھی مجھ پر طاری ہو رہا ہے یہ سب میری انسیکیورٹی کا نتیجہ ہے. میں سیکیور نہیں ہوں, میں سکون میں نہیں ہوں, میں چین میں نہیں ہوں. میری کیفیت کیونکہ انسیکیورٹی کی ہے, فخر سے ڈر رہا ہوں, بیماری سے ڈر رہا ہوں, موت سے ڈر رہا ہوں, یہ خوف کی حالت میں مجھے اللہ نظر نہیں آتا. دوسرے شہوت کی حالت میں نظر نہیں آتا. اور قرآن میں شیطان کے بھائکانے کے طریقوں سے اگر آپ دیکھیں, یعدکم الفقر, تم کو بھوک سے اور فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں حکم دیتا ہے فحشا کا, بد کرداری کا, یعنی تمہاری کمزوری پر اٹیک کرتا ہے. کیا ہے تمہاری کمزور؟ تم ڈر جاتے ہو فقر سے. کیوں؟ کہ مجھے خیر الرازقین کی شکل میں دیکھ نہیں پاتے. یہ تمہارا اندھاپن ہے, یہ تمہارا اندھاپن ہے کہ مجھے خیر الرازق. تم اگر سمجھتے ہو کہ میں خیر الرازقین ہوں تو شیطان کے یہ وسوسے سے کیسے گھبرا جاتے ہو, کیسے گھبرا جاتے ہو. کیا ہو جائے گا ہمارا؟ ہمیشہ جب جب خیال آئے تو خیال یہ آنا چاہیے میں خیر الرازقین کا بندہ ہوں, وہ مجھے کسی شکل سے فراہم کرے گا. اگر ہاتھ پیر میں میرے طاقت نہیں ہے, توانائی نہیں ہے, کسی کے دل میں خیال ڈال دے گا کہ میرا مومن وہاں پڑا ہے, اس کا رزق اس کو پہنچا دو, یہ یقین رہنا چاہیے. میں مفلوج بھی ہو جاؤں, میں ناتواں بھی ہو جاؤں, میرے مالک میں اتنی قدرت ہے کہ کسی بندے کو اپنے میرے گھر تک پہنچا کے مجھے پیٹ بھر دے. یہاں تک جانے کو تیار ہو انسان, ممکن ہی نہیں ہے کہ خیر الرازقین مجھے میری رزق کی ضرورت کو پورا نہ کر سکے. جہاں مجھے سمجھ میں آئے کہ مجھے رزق سے میرا مالک روک رہا ہے. آپ لوگ سوال کریں گے, کچھ لوگ جس کو فاقہ ہوا شیب ابی طالب میں ہوا, کربلا میں ہم فاقوں کی بات کرتے ہیں, پیاس کی بات کرتے ہیں, وہاں پر کسی نے گلا نہیں کیا تھا کہ مالک ہم کو تو کھانا نہیں دے رہا ہے, کسی نے گلا نہیں کیا تھا کہ ہم کو تو پانی نہیں دے رہا ہے. بلکہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ ہم کو پیاس کے ذریعے سے اور بھوک کے ذریعے سے آزما رہا ہے. وہ تو آزمائش کی بات قرآن میں, ولا نبلو ونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات, قرآن کی آیت ہے, بھوک سے آزماؤں گا. آزمانا الگ چیز ہے, خیر الرازقین ہونا الگ چیز ہے. دے سکتا تھا تب, لیکن اگر آزمائش نہ ہوتی ایمان والوں کی تو لوگوں کو سمجھ میں کیا آتا کہ آزمائش بھوک سے بھی ہو سکتی ہے. ہم دیکھتے ہیں نا, انما نطعمکم لوجہ اللہ نوار اريد منکم جزاء ولا کفورا ولا شکورا, کہ ہم تو تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے کھانا دے رہے ہیں, اطعام کر رہے ہیں, تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں. لا نوریدو منکم جزاء ولا شکورا, تم سے جزا چاہتے ہیں. خود بھوکے رہ رہے تھے, کھانا دوسروں کو دے رہے تھے, یتیم کو, مسکین کو, اسیر کو, اور کہہ رہے تھے کہ ہم یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ چوائس سے بھوک, یہ اپنے آپ کو ایسے پوزیشن میں لے جانا کہ جیسا کربلا میں ہوا, چوائس سے بھوک, چوائس سے پیاس, بھائی خیمے نہیں ہٹواتے, تبھی جنگ ہو جاتی, تین دن پہلے ہوتی, سات کو ہو جاتی, دس کو نہیں ہوتی. کیوں ضرورت, کیا ضرورت تھی, جب لڑنا ہی تھا تو ساتھی کو لڑ کے ختم ہو جاتے ہیں. مصلحت, امام کو پتا تھی کہ پیاس اور بھوک کو بھی اس کا حصہ بننا ہے, تاکہ اللہ والوں کو تم پیاس اور بھوک کے ذریعے سے نہیں ڈرا سکتے, آج کے اللہ والوں کو بھی نہیں ڈرا سکتے. اگر ہم اللہ والے ہیں تو نہ ہم کو اپنی پیاس کی پریشانی ہے, نہ ہم کو اپنے بھوک کی پریشانی, کیونکہ ہم جانتے ہیں تو خیر الرازقین ہے. کم دے گا تو بھی بہتر ہے, زیادہ دے گا تب بھی بہتر ہے. ہم کو تجھ سے رزق چاہیے, ہم کو کسی اور سے رزق نہیں چاہیے. تیرا رزق اگر مجھے بھیک مانگ کر ملنا ہے میرے حصے میں, تو میں بھیک مانگ کر لے لوں, میں راضی ہوں اس سے, بنسبت اس کے کہ میں کروڑوں کا ہو جاؤں کہ جو میرے رزق میں نہیں ہے وہ میرے حلق سے اتر جائے. اللہ والا وہ ہوتا ہے. حرام کا رزق جو میری محنت اور مشقت کا نہیں ہے, چاہے وہ کروڑوں کی دولت کا کی شکل اختیار کیوں نہ کر لے, میرے گلے سے نہ اترے مالک. اور میرے حصے میں اگر بھیک سے ملنا ہے تو بھیک سے مل جائے, جہاں پر میرے میں توانائی نہیں ہو. حدیث میں ملتا ہے ائمہ سے, ہمارا شیعہ بھوکا مر جائے گا لیکن ہاتھ نہیں پھیلائے گا. یہ غیرت شیعہ کی, پیرو امام کی, امام کہہ رہے ہیں ہمارا شیعہ بھوکا مر جائے گا ہاتھ نہیں پھیلائے گا. یقیناً اگر شیعہ ہے تو ایسے کتنے شیعہ ہوں گے کہ جو اس سے پہلے اس قرآن کی آیت کے مطابق کہ تم ان کو دینا کہ جو سوال نہیں کرتے, عفت کرتے ہیں, حیا کرتے ہیں, قرآن کی آیت, ان کو ڈھونڈ نکالیں گے اس سے پہلے کہ میری بھوک میری موت کا سبب بنے, مجھے رزق اللہ والے پہنچا دیں گے. مگر وہ سسٹم ہی کہاں بنے گا اگر اللہ والے حرکت ہی نہیں کریں گے. ہم مرنے سے پہلے ہاتھ پھیلا دیں گے, حرام سے پیٹ بھر کر ہم یہ راضی رہیں گے, ھذا من فضل ربی, ہم اللہ کی شناخت کے بغیر اللہ کے ہونا چاہیں گے, اپنا ڈیفینیشن اللہ کا ہم خود بنائیں گے, اس کو بنانے نہیں دیں گے. جبکہ وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے کو میں ڈیفائن کر رہا ہوں, تم کو میں ڈیفائن کر رہا ہوں. یہ آیتیں جو دو میں نے آپ کو پڑھی, الستو بربکم قالوا بلا اقیم وجھک للدین حنیفہ, دونوں اس چیز کی طرف گواہی دے رہے ہیں کہ مالک پیدا ہوئے ہم زمانہ ہوا, لیکن ہم جب بڑے ہوئے یہ ہوا وہ ہوا, یہ پرانے دور کی جو تو نے گواہی ہم سے لے رکھی ہے وہ ہم پر اب آشکار نہیں ہے, ہم پر آشکار نہیں ہے, وہ فطرت اب ہم کو نظر نہیں آ رہی ہے, وہ فطرت اب ہم کو نظر نہیں آ رہی. اگر وہ فطرت آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے, اگر وہ گواہی جو آپ نے اس کیفیت میں دی تھی پیدا ہونے سے پہلے, بلا شہدنا کہہ کر ہم گواہی دیتے ہیں یقیناً, وہ اگر اس کا اثر آج ختم ہو چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پاس ہمارے خلاف کوئی دلیل اور حجت نہیں ہے. توجہ کا محتاج, لیا تھا اب باقی نہیں, سب چیز نظر آتی ہے, ہماری خواہشات نظر آتی ہیں, اتنی نظر آتی ہیں کہ ان خواہشات میں تو نظر نہیں آتا. ارے مجھ کو دیکھ کر بھی تو خواہش کرو, پوری دنیا جو میں بنایا اس کی تو خواہش کر لیتے ہو, وہی شدت سے اگر میری خواہش کر لیتے، یہ کہاں سے تمہاری فطرت ہو گئی کہ پوری دنیا کی خواہش کرو اور میری خواہش نہ کرو جو بنایا؟ یعنی مطلب ہمارے میں وہ ہے، ہمارے میں وہ ہے. قرآن اور بھی اشارے کرتا ہے، جب موت قریب آ جاتی ہے تو جو اللہ کو بھی نہیں مانتے اس طاقت کو پکارنے لگتے ہیں کہ اب اگر تو ہم کو بچا لے گا، لیکن جیسے بچاتے ہیں تو پھر اسی طریقے کی چیز جب ولادت ہونے والی ہوتی ہے پھر قرآن کہتا ہے کہ دونوں مل کر دعا کرتے ہیں کہ اگر تو ہم کو دے دے گا تو ہم تیرے شاکر رہیں گے، لیکن جب دے دیتا ہے تو اس کا شرک کرتے ہیں، بچے کو شریک بنا لیتے ہیں اللہ کے مقابلے، جبکہ اللہ کی دی ہوئی چیز اللہ کے طریقے پر بڑھائی کی جانی چاہیے تھی، اللہ کے طریقے پر چلوائی جانی چاہیے تھی، ہم اپنا روس طریقہ بنا لیتے ہیں، ہم ایسے چلائیں گے. اسی کو اللہ کہتا ہے کہ میری دی ہوئی اولاد کو تم اپنے طریقے سے کیسا چلواتے ہو، میرا بھی تو طریقہ ہے، جب میں تم کو ڈیفائن کر رہا ہوں تو تمہاری اولاد بھی تمہارے ذیل وہی ڈیفینیشن کی، وہی تعریف کی، وہی انٹروڈکشن کی پابند رہے گی. جب تو وہ محدودیت بن چکی ہے تو وہ محدودیت میں کیوں نہیں آتے؟ اور اللہ کی جو محدودیت ہے تقوی، تقوی وہ انفینیٹی سے تعلق رکھتا ہے. یہ مزے کی بات، آپ جو تقوی اختیار کرتے ہیں یہ خود بخود آپ کے ہورائزنز کو پھیلا دیتا ہے، اتنا پھیلا دیتا ہے کہ مادہ آپ کی نظروں میں پست، دنیا جس کو کہتے ہیں، دنیا یعنی سب سے پست چیز، مانا عربی میں دنیا کے ادنا کا مؤنث ہے، ہم ادنا استعمال کرتے ہیں اردو میں بہت زیادہ، ٹھیک ہے، ادنا کا مؤنث ہے، ادنا یعنی لوئسٹ آف دی لو، اس کا فیمینائن جینڈر ہے، ٹھیک ہے، مؤنث ہے دنیا، پسترین چیز، اللہ کے بغیر پسترین ہے، اللہ کے ساتھ بہترین اس لیے ہے کہ آپ کو موقع دے رہی ہے اللہ کی مرضی کی پابجائی کا، یعنی اللہ آپ کو خلق کر کر اپنی عظمت کو مادے پر جتا رہا ہے کہ میری روح دی گئی ہے ایسے کو کہ جو مادے پر حکومت کرے گا، مادے کو اپنے پہ حکومت کرنے نہیں دے گا، مادے کو اپنے پہ حکومت کرنے نہیں دے گا، مادے پر حکومت کرے گا. جب مادے پر حکومت کرے گا تو مادی کششوں کا پابند نہیں ہوگا، یہ انسان کی خوبی ہے، مادی محدودیتوں کا پابند نہیں ہوگا. جیسے مادی محدودیتوں کا، میٹیریل محدودیتوں کا، میٹیریل نیرونیس کا اس پر اثر نہیں ہوگا، وہ خود بخود ایک ورلڈ آف انفینیٹیز میں انٹری لے لے گا. وہ کیفیت ہے جو انسان کے اندر ہے جس پہ یہ دو آیتیں اشارہ کرتی ہیں. سوال یہ ہے کہ ان کو پایا کیسے جائے، ان کو پایا کیسے جائے. میں ابتدا میں فرسٹ پہلے درس میں میں نے کہا تھا کہ نماز معراج ہے مومن کی. یہ کیفیت کو پانے کا سب سے بہترین موقع نماز ہے، خصوصاً یہ مہینے میں، جس مہینے میں ہم بھوک اور پیاس کے ذریعے سے مادی چیزوں کو جو حلال ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھ کر ایک دن دو دن نہیں پورا ایک مہینہ، خصوصاً یہ گرمیوں کے دنوں میں جب یہ کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ کا وعدہ رحمتوں کا اتنا ہے، شبہ قدر آ رہی ہیں، کل ایک گزر چکی باقی کے آگے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک شب قدر قرآن کے حساب سے ہزار مہینوں کے برابر ہے، ٹھیک ہے، ہزار مہینے ہزار راتیں نہیں، خیر من الف شہر، شہر یعنی مہینہ، الف یعنی ہزار. تو اگر اتنی عظمتوں والا مہینہ ہے اور نماز خود ایک اپنی جگہ پر ذکر خدا ہونے کے ناطے، قرآن کی آیت کے مطابق ذکر اللہ اکبر، قرآن کی آیت ہے، اللہ کا ذکر سب سے بلند چیز ہے، اگر اس کی طرف توجہ کرنے میں ہمیں اپنے بدن کا، اپنے دماغ کا احساس ختم ہو جائے اور ہماری روح اس کو محسوس کرنے لگے، ہماری روح اس کو محسوس کرنے لگے. میں ابتدا میں کہا تھا کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے باڈی کو یوز کرتا ہے، دماغ کو جس میں میموری ہے اس کو یوز کرتا ہے، جو آیتیں اس نے اور ذکر اس نے یاد کیے تھے بچپن میں ان کو دہراتا ہے، معنی بھی سمجھتا ہے. نماز کی جتنے واجب اذکار ہیں، ذکر ہیں، ان کے معنی ہم کو معلوم ہونا واجب ہے. آپ عربی میں نماز پڑھتے ہیں لیکن آپ کو معنی معلوم ہونا چاہیے، واجب ہے کم از کم اذکار نماز کے. ٹھیک ہے، یہ آپ میموری سے یوز کرتے ہیں. تو دو فیکٹرز آپ کے پاس کام کر رہے ہیں، ایک تو باڈی اور دوسرے مائنڈ. لیکن آپ باڈی اور مائنڈ کو دونوں کو جو یوز کر رہی ہے وہ فورس آپ کی روح کا ہے. اگر آپ کی نماز بدن کی حرکت اور دماغ کی میموری کی حد تک محدود ہو گئی تو آپ کی نماز فقہی طور پہ، ظاہری طور پہ تو ہو جائے گی لیکن نماز کا اثر نہیں چھوٹے گا. تنہا عن الفحشاء والمنکر کی جو قرآن کی آیت ہے، نماز تم کو فحشا سے، بدکاریوں سے، جنسی بدکاریوں سے اور گناہوں سے دور رکھتی ہے. یعنی تمہاری روح پر مادی اٹیک یا الغار سے تم محفوظ ہو جا سکتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری روح اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ نہ تم کو فحشا اور نہ ہی منکر اب انٹرسٹنگ نظر آنے لگتا ہے. تمہاری نماز کو یہ درجہ میں نے دیا ہے کہ اگر تم روح سے نماز پڑھ لو، دماغ کو بھی عادت دلا دو، بدن کو بھی عادت دلا دو میری یاد کی اور میرے حکم کے مطابق اٹھ بیٹھ کرنے کی، جھکنے کی، رکو کرنے کی، سجدہ کرنے کی، اس کیفیت میں. یہ کبھی کبھی تاری ہوتی ہے، کبھی کبھی تاری ہوتی ہے. اس کو ایک مرتبہ اگر کسی کو تھوڑے سے اندازہ ہو گیا ہے کہ میں خدا کو محسوس کر رہا ہوں بغیر میرے دماغ کے اور بغیر میرے بدن کے، اور وہی ایک جگہ ہے جہاں پر آپ محسوس کر سکتے ہیں، وہی پیورسٹ فارم تھا جس کو بیس بنا کے اللہ نے گواہی لی تھی، الستو بربکم کی، وہ آپ میں موجود ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا آپ میں موجود ہے. آپ نے عبادت کے ذریعے سے اس کو شگوفہ کیا ہے، زندہ کیا ہے، حرکت میں لے آئے. جیسا باڈی کی حرکت ہے، مائنڈ کی حرکت ہے تو کوئی بھی کرتے ہیں، سمجھدار لوگ سمجھدار طریقے سے، دیوانے بھی دماغ کو استعمال کرتے ہیں. یہ نہیں کہ میں سمجھنا کہ دماغ جو ہے دیوانہ استعمال نہیں کرتا، اس کے دماغ میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ صحیح نتیجے اخذ کر سکے، اس لیے اس کی حرکتیں دیوانگی پہ حمل کی جاتی ہیں، ورنہ دماغ تو استعمال کرتا ہے. ہر آدمی ایک حد تک اپنی جگہ کے اوپر کچھ دیوانگی کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس جو فیکٹس رہتے ہیں، اس کے جو نتائج وہ اخذ کرتا ہے، وہ فیکٹس جیسے جیسے آپ باریکیوں میں جاتے جائیں گے پاگل پن بھی نظر آتا جائے گا. بہت سمجھدار لوگوں کا بھی، بہت بہت زیادہ سمجھدار لوگوں کا بھی، کبھی غصہ پاگل کر دیتا ہے انسان کو کہ اس کے دماغ میں جو مرتب چیزیں ہیں وہ پوری ٹوٹ جاتی ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے مولا کی ایک جو ڈیفینیشن ہے کہ غصے کی، وہ یہ ہے کہ اس کی ابتدا جہالت ہوتی ہے اور اس کی انتہا ندامت ہوتی ہے. مولا کا قول ہے، اولہ الجہل وآخرہ الندامہ، اس کی ابتدا جہل ہے غصے کی، اس کی انتہا ندامت ہے. جو بھی عمل غصے میں کیا جاتا ہے آدمی اس کے بارے میں بعد میں پشیمان ہوتا ہے کہ اس میں تو بہت زیادہ امکانات تھے اچھائی کے، میں نے یہ غصے والا راستہ کیوں اختیار کیا. اس لیے اہمیت دی جاتی ہے والکاظمون الغیظہ وعافین عن الناس، وہ لوگ جو غصہ پی لیتے ہیں مومنین کی صفات میں اور لوگوں کو بخش دیتے ہیں. غصہ پینا قرآن کی تعلیمات میں سے مہم چیز ہے، بخشنا قرآن کی تعلیمات میں سے بہت بڑی تعلیم ہے. خزلف راستہ، طریقہ بنا لو بخشنے کا. مومن کے دل میں اتنی بڑی خدا کی حقیقت آ جاتی ہے کہ دنیا میں اگر اس کا کوئی برا چاہتا بھی ہے تو وہ اس کا برا نہیں چاہتا. ایسی بات ہو گئی کہ آپ خدا کا برا چاہیے اور خدا آپ کا برا چاہے، نہیں کرتا. اگر کرتا ہوتا تو مشرکین کے لیے انبیاء نہ بھیجتا، فرعون کے لیے نہ کہتا ہے موسیٰ اور ہارون جاؤ، دو بڑے پیغمبر، ایک اول العزم پیغمبر، جاؤ اور جا کے نرم گفتگو کرو اور کہو کہ کیا ہم تجھے ہدایت کا راستہ دکھائیں. کیوں؟ کیا نہیں کیا تھا کہ اس کو دو پیغمبر بھیجے جا رہے ہیں، اس زمانے کے دو اعلیٰ ترین، ان سے بہتر کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور بھیج کر کیا کریں؟ موسیٰ ہارون کو جاؤ، خلا لہو قولا لینا، نرم گفتگو کرو دونوں، نہیں یہ ایک سخت کرے ایک نرم کرے، نہیں دونوں، تاکہ رحمت خدا ظاہر ہو جائے اس ظالم پر بھی جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا تھا. اس سے بڑھ کے خدا کے سامنے کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ مخلوق جس کو حیات اللہ نے دی اور وہ اپنے آپ کو اللہ کہہ رہا ہے, ہمارے خلاف اس سے بڑھ کر کوئی گناہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. تو پھر ہمارا کیا ہو گیا؟ ہم تو کبھی نہیں بخشیں گے, ہے یا نہیں ہے؟ مار ڈالتا ہے کوئی کسی کے تو اس کی سزا جو بھی مرتب ہوگی ہوگی, آخرت میں جو خدا سزا رکھا ہے وہ ہوگی. ہم زندہ ہیں لیکن نفرتوں کو دل میں بھرے ہوئے ہیں, دشمنوں کے لیے تو چھوڑ دیجئے دوستوں کے لیے بھی. تو یہ ہمارے اللہ سے جڑنے کا نتیجہ ہے یا اللہ سے دور ہونے کا نتیجہ ہے؟ ہم قربتاً اللہ کرتے ہیں عبادتیں, ہمارے غصے ہماری نفرتیں ہم کو ڈیفائن کر سکتی ہیں کہ ہم کیا ہیں. اللہ والے ہیں تو نفرت کی ضرورت نہیں ہے, امر بھی معروف کر سکتے ہیں, نفرت کرنا ضروری نہیں ہے. اللہ نے نہیں کہا کہ گناہگار سے نفرت کرو, گناہ نے کبیرہ کرنے والے کو مار ڈالو, امر کرو اچھائی کا, نہیں کرو برائی کی, یہ ہمارا کام ہے. نفرت کرو نہیں ہے, نفرت کرنے والے کی نہیں اور امر سے کوئی سیکھتا نہیں ہے. پیغمبروں نے بھی جو کام کیا امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا, ان کے درد کو محسوس کرتے ہوئے کیا, اپنی بزرگی کو محسوس کرتے ہوئے نہیں کیا. ہم عموماً اپنی بلندی کو اور سامنے والے کی پستی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. تو پست ہے, اٹھ جا. انبیاء اور ائمہ نے یہ کام کبھی بھی نہیں کیا. اس کی پستی کے بارے میں اتنے پریشان تھے کہ اس پریشانی کی طرف متوجہ تھے, اپنی طرف متوجہ نہیں تھے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جیسا بیمار کو ڈاکٹر دیکھتا ہے اس کی بیماری کو تلاش کرتا ہے, اپنی بزرگی کو نہیں ڈھونڈتا, اپنی بلندی کو نہیں ڈھونڈتا. جو جانتا ہے کوشش کرتا ہے کہ میں اس مریض کے مرض تک پہنچ جاؤں اور اس کو بچا لوں. جہاں انا آئے گی توجہ اپنی تعلیمات سے جائے گی, جو جانتا ہے وہ بھول جائے گا, جو جان سکتا ہے وہاں تک کوشش نہیں کرے گا. تو یہ معمولی زندگی بچانے کی بات ہے, آپ ہمیشہ کی زندگی بچانے کی بات کر رہے ہیں, ہمیشہ کی زندگی بچانے کی بات کر رہے ہیں, جہنم سے کسی کو بچانے کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی نماز پڑھ لو. نماز میں فائدہ ہی فائدہ ہے. تم اپنی وہ پیور کیفیت کو نماز میں پالو گے, کبھی 2 سیکنڈ کے لیے, کبھی 10 سیکنڈ کے لیے, کبھی 15 سیکنڈ کے لیے, وہ ایک کنڈیشن وہ تم کو جو مل جائے گا, اس کے بعد اس پر تم گرو کر سکو گے. ایک کرسٹل آپ نے بنا لیا, ٹھیک ہے, آپ جیسے جیسے اپنی ایمان کی ہیٹ بڑھاتے جائیں گے اسی حساب سے آپ کے اطراف کا جو ماحول ہے وہ اور سیچوریٹ ہو کر سپر سیچوریٹ ہوگا, اور جیسے جیسے سپر سیچوریٹ ہوتا جائے گا وہ کرسٹل کی سائز بڑھتی جائے گی. یہ فزیکل چیز ہے. ایمان کو ہمیشہ قرآن کی ایک روش رہی کہ فزیکل چیزوں کا ایگزامپل دیتا ہے, محسوس کو جو غیر محسوس ہے. لباس التقوی ذالک الخیر, تقوی کا لباس وہ سب سے اچھا لباس ہے. پہلے ذکر کرتا ہے لباس سے آدمی جو ہے اپنے آپ کو ویدر سے پروٹیکٹ کرتا ہے, اس کے لیے ایک حسن کا اور زینت کا سبب بنتا ہے, لیکن کہتا ہے تقوی کا لباس سب سے اچھا لباس ہے. تقوی کو تو کوئی کپڑا نہیں پہنایا جاتا, لیکن کپڑا جو بدن کو کام کرتا ہے, اس کو حفاظت کرتا ہے بدن کی دھوپ سے اور سردی سے دونوں سے, ٹھیک ہے, اور پھر زینت کا سبب بنتا ہے. تو روح کا تقوی بھی جو ہے تمہیں گناہوں سے بچائے گا اور تمہاری زینت کا سبب بنے گا. مثال کتنی زبردست پہنچتی ہے. معقول کی مثال محسوس سے دی جاتی ہے, جو آپ حس کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. لباس ہم سب حس کر سکتے ہیں, گرمیوں میں سر پہ ٹوپی پہنتے ہیں نا تاکہ دھوپ نہ لگے, یعنی بدن ویسے لباس اور شدت کا ہو تو بدن پہ بھی اگر دھوپ لگے گی تو جو بھی ہو سکتا ہے جو اثرات کرتی ہیں سورج کی کرنیں, خصوصاً ایسے ممالک میں جہاں کے اوپر سن بیدنگ یہ وہ کا بہت وہ ہے, ان کے پاس سب سے زیادہ ہونے والا کینسر اسکن کینسر ہے. اسکن کینسر بہت زیادہ کامن کینسروں میں آتا ہے وہاں کے اوپر, جہاں کے اوپر. تو باڈی کو کور کرنے کے لیے کپڑا چاہیے, سردی میں بھی اور گرمی میں بھی, دونوں کے لیے. لباس کو جیسے اسی طریقے سے روح گناہوں سے بچنے کے لیے اور اپنی زینت کے لیے. تو یہاں پر بھی نماز وہی کام کرتی ہے. آپ ایک مرتبہ وہ کنڈیشن کو پال گئے, آپ کے پاس کرسٹل بنا, آپ اس کرسٹل کو مومنین کے درمیان میں ایمان کے ماحول کو بڑھا کر اور خود اپنی عبادت کی طرف توجہ کر کر اس سٹیٹ کو ریوائز کرتے ہیں. آپ اب غور کرنے لگتے ہیں کہ اگر میں زندگی میں نماز میں آنے سے پہلے اگر میں غلط سوچ رہا ہوں, وہ کیفیت میری گئی, ایک وقت آئی تھی پھر آئے گی نہیں. آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اگر میں گناہ کیا, آنکھوں سے کیا, زبان سے کیا, کانوں سے کیا, وہ کیفیت آنے والی نہیں ہے جب تک کہ مجھے اس سے توبہ کرنے کی توفیق نہ ملے. اللہ اپنے رولز اپنے حساب سے رکھتا ہے. قرآن کی آیت ہے واضح طور پر کہ اللہ نے ہر چیز کا ایک میجر رکھا ہے, ایک طریقہ رکھا ہے. بغیر میجر کے کوئی چیز نہیں ہوتی, نہ یہ دنیاوی زندگی میں, نہ اخروی زندگی میں, نہ مادے کے معاملے میں, نہ روح کے معاملے میں. جعل لکل شیء قدرا, قرآن کی آیت ہے, جعل لکل شیء قدرا. تو ہر چیز کے لیے میجر ہے. تو روح کے سفر کے لیے بھی ایک پراپر میجر ہے, وعدہ بھی ہے. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو بھی ہم میں حرکت کرے گا, خدا میں حرکت کرے گا. خدا میں حرکت مادے سے نہیں ہوتی, بدن سے نہیں ہوتی, دماغ سے, مائنڈ سے نہیں ہوتی, روح سے ہوتی ہے. جو ہم میں حرکت کرے گا اس کو ہم یقیناً اپنے راستے دکھا دیں گے. تاکید ہے لنہدینہم, لام تاکید کا, نہدینہم نون ہم استعمال کر رہا ہے, تاکید ہے, نہدینہم نون ہے تاکید, ٹھیک ہے, سبل تاکید, پھرنا تاکید, چھ چھ سات سات تاکیدیں ایک آیت میں. یعنی کوئی شکی مت رکھو, جب اللہ اتنی تاکید کے بعد کہہ رہا ہے اس طریقے سے انا نحن لذکر وانا له لحافظون, جیسا کہ ہم جو ذکر نازل کیے ہیں اور یقیناً ہم اسی کے محافظ رہیں گے, اسی آیت کے شبیہ یہ آیت ہے, تاکیدیں بھری ہوئی. جتنا خدا قرآن کی پاکیزگی میں تم کو یقین ہے ہماری اس آیت کی بنیاد پر کہ اس کے میں کوئی امپیورٹی نہیں آئے گی, تو اتنا یاد رکھ لینا تم بھی جب اگر ہمارے راستے میں حرکت کر رہے ہو, فی بولتا ہے مجھ میں, فی نہ, تم جب ہم میں حرکت کر رہے ہو تو وہ تمہاری حرکت کو ہم یقیناً گائیڈنس کے ذریعے سے صحیح طور پر صحیح حرکت کی طرف لاتے رہیں. تمہارے بس کی بات نہیں ہے, یہ ہمارا قانون ہے. تو ایک ایک کر کے آپ وہ روح کا قانون اپنے اوپر اللہ کے ذریعے سے آتا ہوا دیکھیں گے. اس میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے کیونکہ آپ ہیں, اور مادی چیزوں میں رکاوٹیں, مادی چیزوں میں رکاوٹیں. مثال کے طور پہ اگر میں کوئی مادی چیز کی دعا کرتا ہوں, توجہ کم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مجھے رزق زیادہ چاہیے, تو اللہ کو ایک چیز بنا کر دے دے میرے سامنے, لا کر کوئی پیسہ رکھ دے, ٹھیک ہے, ہوتا ہے یہ. کوئی آدمی دعا کر رہا ہے اللہ سے, مالک مجھے رزق میں اضافہ کر, اور گھر میں بیٹھا ہوا ہے, پھر جاتا تھوڑی تھوڑی دیر کو نماز پڑھ کے آتا, تین دن ہو گئے, چار دن ہو گئے, آپ کی ملاقات ہوتی ہے, کیا بولتے ہیں اس کو, پاگل ہو گیا کیا, ہاں, رزق کو ڈھونڈنے کا یہ طریقہ ہے کیا, وابتغوا من فضل اللہ بول رہا ہے اللہ, تم حاصل کرو میرے فضل سے, چیز بٹ چکی ہے, پھیل چکی ہے, تم گھر میں بیٹھ کے دعا کر رہے ہو, مالک خیر الرازقین گھر تک پہنچا دے, ہاں, تمہارے ہاتھ پیر کام نہ کرتے, گھر تک پہنچواتا. جتنی طاقت مریم میں تھی ان سے بھی کہا کہ تم پیڑ کو تھوڑی حرکت دو, تم کو رطب مل جائیں گے, اتنی طاقت تھی اتنا کام لے لیا, ٹھیک ہے, قدر ہے وہاں پر, میں نے میجر کر دیا ہے, ٹھیک ہے. کبھی یہ نہ کہنا کہ جس طریقے سے جو چیز, لیکن روح کے معاملے میں کوئی واسطہ ہی نہیں, واسطہ ہی نہیں, کوئی بھی واسطہ نہیں. آپ اللہ میں حرکت کیجئے, روح کو اللہ سے جوڑیے, جو حقیقتاً جڑی ہوئی احساس نہیں ہے, ورنہ اللہ سے اگر جڑی ہوئی نہ ہوتی تو ہم نہ رہتے, اگر اللہ سے جڑی ہوئی نہ ہوتی تو ہم نہ رہتے. تو جڑی ہوئی چیز کا احساس کریے, اور وہ نماز میں یقیناً ہو سکتا ہے, خصوصاً ان ایام میں, اور جیسے جیسے وہ احساس کی شدت بڑھتے جائے گی, گناہ کی برائی آشکار ہوتی جائے گی. ارے یہ بھی کرنے کی چیز ہے کیا, یہ بھی کرنے کی چیز ہے کیا, بچنے کی کوشش کریں گے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم پرفیکٹ ہو جائیں گے, ہم پرفیکشن کی طرف حرکت کرنے لگیں گے. بڑا فاصلہ ہے پرفیکٹ ہو جانے میں اور پرفیکشن کی طرف حرکت کرنے میں. اور وہ لوگ جو پرفیکشن کی طرف حرکت کرتے ہیں, اللہ ضامن ہے کہ ان کی حرکت کو صحیح طور پر آگے بڑھا دے گا اس جگہ تک کہ جہاں پر کہتا ہے کہ پلٹ آ اس حالت میں کہ تو مجھ سے راضی اور میں تجھ سے راضی. یعنی اس بندے کو یہاں تک کے شرف مل رہا ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہو رہا ہے. یہ ایمان کی کیفیت ہے, یہ ایمان کی کیفیت ہے. سر بھی کاٹا جا رہا ہے تو اللہ سے رضایت. ہم ان شہادت کے ایام میں ہیں جو مولا متقیان علی ابن ابی طالب کے شہادت کے ایام ہیں, ہے نا. فستو و رب الکعبہ کس نے کہا تھا؟ مولا نے کہا تھا. کامیاب ہو گیا, ارے سر پہ ضربت لگی اور مولا کہہ رہے میں کامیاب ہو گیا. موت قریب آ چکی ہے کہہ رہے ہیں کہ کامیاب ہو گیا. خود کہتے ہیں نہج البلاغہ میں, خود کہتے ہیں نہج البلاغہ میں ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ سے جڑ گئے ہیں کہ ان کی نفوس کی حالت یہ ہوتی کہ اللہ کی مقرر شدہ مہلت نہ ہوتی ان کی دنیا میں تو ان کی روحیں ان کے بدن سے پرواز کر لیتی. اللہ کے طرف سے آمادہ ان کے لیے جو ثواب کی رحمتیں ہیں اور اس خوف سے کہ کہیں ہم زندہ رہیں تو ہم کوئی ایسا کام نہ کر دیں جو عذاب کا سبب بنے, تو عذاب کے ہونے کے امکان کے خوف سے اور جو اللہ کے پاس انہوں نے ذخیرہ کر رکھا ہے اس کو حاصل کرنے کی خواہش سبب بنتی کہ ان کی روحیں ان کے بدن سے نکل جاتی. عجیب قسم ہے, یہ عجیب قسم کی زندگی ہے. کبھی ایک سوال ہوتا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں کہ جب آپ سے کم سنی کا دور اور رسول کہتے ہیں کہ میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں تو گریا کرتی ہیں اور پھر نزدیک بلا کے کان میں کچھ کہتے ہیں تو مسکرا دیتی ہیں. جب پوچھا جاتا ہے تو کہتی ہیں کہ پہلی مرتبہ جو ہے بابا نے کہا کہ میں تم سے اب رخصت ہونے والا ہوں اور اس کے بعد مجھ سے ایک نزدیک بلا کر کہا کہ عنقریب تم مجھ سے جڑنے والی ہو. جو علی جیسا شوہر, حسنین جیسے بچے, زینب و ام کلثوم جیسی بیٹیاں رکھتی ہو, مسکرانا کوئی معنی نہیں رکھتا. مسکرانا کوئی معنی نہیں رکھتا. تو عظمت روح اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی تول میں دنیا کو رکھتے ہی نہیں, اللہ کو رکھتے ہیں. جس طریقے سے دنیا کوئی حصہ بن جائے اللہ کے مقابل میں, ایک دنیا ہے جس کے لیے اللہ آپ کو واجب قرار دیتا ہے, جیسا کہ روٹی کا کی تلاش کرنا اور جو ہے حلال طور پر کمانا, قصبے حلال کرنا, یہ واجب ہے, یہ واجب ہے. مادے میں جا کر تصرف کرنا, میٹیریل ورلڈ, واجب ہے. آپ کہیں گے میں اللہ کا ہو گیا. مولا نے 25 سال کی جو شدت کی محنت کی تھی رسول کے بعد کنویں کھودتے ہوئے, کہ آج بھی وہ منطقہ مدینے کے اطراف کا ابار علی کہہ کے معروف ہے, آج بھی وہی نام ہے. بیر کی جمع ہوتی ہے ابار, آج بھی ابار علی معروف منطقہ ہے جہاں پر مولا نے 1400 سال پہلے کنویں کھودے تھے. اس شدت کے ساتھ آپ نے اس زمانے میں ویلیو کریشن سب سے اعلیٰ طریقے سے ایک صحرا میں, ڈیزرٹ میں پانی کا ڈھونڈنا تھا, کیونکہ اگر پانی مل جاتا تو وہاں پر آپ ایگریکلچر کر سکتے, کیونکہ سوائل فرٹائل ہوتی ہے, زمین زرخیز ہوتی ہے. تو اگر پانی فراہم ہو جائے تو علی کو جب ظاہری خلافت نہیں ملی تو علی نے کام کیا کیا؟ ظاہری خلافت کے نہیں ہونے کے نتیجے میں جس حد تک بھی ہو سکے عبادتیں اور مادے میں ویلیو کریشن جس کو ہم کہیں گے, تو یہ ہمارا ایک ذمہ ہے. لیکن اللہ کے لیے کرنا امپورٹنٹ ہے. اپنے لیے کرو گے تو جب تک زندہ رہو گے رہو گے, اس کے بعد ایسی اولاد پا پرورش پائے گی جو تم سے زیادہ دنیا میں ڈوبے گی، کیونکہ تم دنیا میں ڈوبنے کا سبق اس کو دیے تھے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم مر رہے ہیں اور اس کو ہم کو ہمارے مرنے کی فکر نہیں ہے. ارے تم اسے سکھایا ہی کہاں کہ تم مر رہے ہو، تم تو پیسے پہ پہلے ہی مر چکے تھے، اب وہ سوچ رہا ہے کہ اب میرا نمبر آیا ہے پیسے پہ مرنے کا. تو تم نے ہی تو سکھایا اس کو پیسے پہ مرنا، اب جب وہ پیسے پہ مرنے کے لیے آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ علاج کے پیسے بڑھتے جا رہے ہیں، چلے جائیں تو اچھا ہے، کچھ بچ جائے گا، ورنہ تو یہ پورا اپنا علاج کروا کے مریں گے اور ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا. تم رہے سے اچھا مرے رہو کا سبق وہ دہرانے لگے گا، کیونکہ سکھایا تمہیں نے ہے وہ سبق، تم نے اس کو نہیں سکھایا. کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے، پیسے والوں کی اولاد پیسے والوں کے مرنے کی خواہش کرتی ہے اور غریبوں کی اولاد غریب کے زندہ رہنے کی خواہش کرتی ہے. میں تو ڈاکٹر کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، ہاسپٹل چلاتا ہوں، تو مجھے روز دیکھنے کو ملتا ہے. غریب کی آرزو رہتی ہے بچ جائے، امیر کی آرزو رہتی ہے مر جائے. ستم ظریفی ہے نا، ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ اور ہر انسان کے ساتھ دنیا بدلنے والی ہے، ایک دن مرنے والے ہیں، دبا کے چل دیے مٹی میں، نہ دعا نہ سلام. ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو کہ ہم سب شکار ہونے والے ہیں. تو کیا ہم وہ دنیا کو لے کے چلیں کہ جو ختم ہونے والی ہے؟ ایک مٹی کا ڈھیر، ہم جب جاتے ہیں کوئی ایک نیا مٹی کا ڈھیر ہم کو قبرستان میں نظر آتا ہے کہ جو ابھی قبر نہیں بنی ہے، بن جائے گی تھوڑے دنوں میں، چہلوم سے پہلے بن جائے گی، ایک ڈھیر ہم بھی بننے والے ہیں. کوئی شک ہے کسی کو؟ پھر کس چیز کی بات، کس چیز کی لڑائی، کس چیز کا دھوکہ، کس کے لیے؟ اللہ کو نہیں پہچان کر کیا کر رہے ہو؟ کیا مل رہا ہے تم کو جو اس کو نہیں پہچان رہے ہو؟ جو کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں، کہہ رہا ہے کہ میری رحمت ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، تم میری رحمت سے بھاگ نہیں سکتے. ہم اس کے عذاب کو ڈھونڈنے نکلے، عجب ہو گیا نہیں؟ وہ کہہ رہا ہے میری رحمت کے علاوہ کوئی چیز ہے نہیں، ہم کہتے ہیں تیرا عذاب کہاں ہے. یہ تو وہی والے بچے کی بات ہے جو نادانی میں آگ کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ آگ جلاتی ہے کہہ کر نہیں معلوم ہے، اس کو آگ چمکتی ہوئی کوئی چیز نظر آتی ہے. ہماری عقلوں پر کیا ہو گیا کہ دنیا کی چمک ہم پر طاری ہو گئی؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ اللہ کی چمک کیونکہ نظر نہیں آئی. اللہ نور السماوات والارض کہتا ہے، اس کا نور ہے ہر جگہ پر، ہم کو دکھائی نہیں دیتا، اس لیے کہ ہم دیکھنا نہیں چاہتے. ممکن نہیں ہے اللہ کی رحمت سے کہ جو اس کے نور کو دیکھنا چاہتا ہو، وہ روح جو اس کے نور کی آرزو کرتی ہے کہ اللہ اپنے آپ کو چھپا لے، محال ہے، محال ہے. کوئی چیز آپ اپنے بچے کے لیے خیر سمجھتے ہو اور بآسانی کر سکتے ہو، بآسانی کر سکتے ہو، کوئی زحمت اور دقت کی بات ہی نہیں ہے، آپ روکیں گے؟ معمولی سی چیز، بغیر کوئی زحمت اور دقت کی، بہت ہی معمولی، کوئی بڑا پیسہ خرچ کرنا نہیں ہے، کوئی بڑی زحمت دقت نہیں کرنا ہے، اور اس کا فائدہ اس کے لیے بہت ہے، اس کا فائدہ اس کے لیے بہت ہے، آپ رکیں گے؟ نہیں رکیں گے نا. اللہ کو نہیں معلوم کہ یہ دیکھنے کی آرزو کر رہا ہے، اگر میں اس کو نہیں دکھاتا ہوں اپنے آپ کو کیا نقصان ہوگا اس کا، اور مجھے دکھانے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، میرے اصولوں کے حساب سے مجھے دیکھنا چاہتا ہے، اپنے اصول نہیں بنایا ہے. سب سے بڑا پرابلم یہی آتا ہے، شیطان نے کیا کیا، اپنے اصول بنانے شروع کیے، اپنے اصول بنانے شروع کیے، نقصان اٹھا. آدم کیا کیے؟ فاسا آدم و ربہ فغوا، قرآن کی آیت ہے، سورہ طہٰ کی آیتوں میں آگے چل کر. آدم نے کیا کیا؟ اللہ کی مخالفت کی اور پھر گمراہ ہو گئے. اللہ نے گمراہ نہیں کیا، جنت میں بھیجنے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ دیکھو یہ تمہارا بڑا دشمن ہے، دونوں کو کہا تھا، آدم کو بھی اور حوا کو بھی، دونوں کو کہا تھا. اس کے بعد کیا ہوا سلسلہ؟ وہی آیتوں کا پڑھنا شروع کریں، 120 کے بعد والی آیت. ٹھیک ہے، شیطان آتا ہے کہتا ہے کہ ہم تمہیں ایک ایسے درخت کے بارے میں نشاندہی کریں گے کہ جو ایسی کیفیت میں تمہیں رکھے گا کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی رہے گی، تمہیں امورٹل کر دے گا، تمہیں موت ہی نہیں آئے گی، اچھا اس سے پہلی والی آیتیں اگر آپ غور کر کے دیکھیں، اللہ کہہ رہا ہے یہاں کے اوپر تمہیں چین ہی چین ہے، نہ تم کو دھوپ کا وہ پرابلم ہے، نہ تمہیں کپڑوں کا پرابلم ہے، ٹھیک ہے، نہ تمہیں کھانے کا پرابلم ہے، نہ تمہیں پیاس لگنے والی ہے. ارے یہ تو سب ہے، یہ تو سب ہے. بولے نا اس سے آگے کچھ وارننگ کے ساتھ بھیج دیا گیا، جیسے انہوں نے کہا کہ تم کو ہمیشہ کے لیے رہے گا، تم کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آدم نے اللہ کو بھلایا، شیطان کی بات مانی، اور اس کے بعد جو قصہ ہونا تھا وہ ہو گیا. اور اللہ نے کہا جاؤ تم لوگ سب کے سب اس حالت میں کہ ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، قرآن کی آیت، مگر یہ کہ جو میری ہدایت آئے گی اور وہ اس کی پیروی کرے گا. اچھا ہوا کیا، جیسے ہی گناہ کیا ان کا لباس جاتا رہا. قرآن کی آیت ہے فتفق یفتخان علیہما من ورق الجنہ، ان کا لباس گیا. تو انسان کا لباس شیطان کے بہکاوے میں جاتا ہے ورنہ نہیں جاتا. انسان کا لباس شیطان کے بہکانے سے جاتا ہے ورنہ نہیں جاتا. تو یہ چیزوں کو بھی غور کرنا ہے کہ شیطان کہاں کہاں پر آ کر انسان کو اللہ کے سامنے رسوا کروایا ہے. جو خود انتظام کر رہا ہے تمہارے کھانے کا، تمہارے پینے کا، تمہارے رہنے کا، تمہارے لباس کا، تم اس پر توکل نہیں کر کے اپنا ایک الگ قانون بنا رہے ہو، عصیان کر رہے ہو اور نقصان اٹھاتے جا رہے ہو. تو اللہ اپنے آپ کو سامنے رکھ کر، اندر رکھ کر، باہر رکھ کر، ہر جگہ پر رکھ کر ہمارے لیے والاول والآخر والظاہر والباطن، اس سے بڑھ کر کیا، شروعات میں وہ، آخر میں وہ، اندر وہ، باہر وہ، اب فرار کہاں سے کروں. لیکن ہم کہتے ہیں ہم کو اور ایک بھی راستہ کچھ معلوم ہے، نفس کا راستہ ہے، اپنے اندر فرار کر لیں گے. اللہ کہتا ہے بہت اچھا ہے، جتنا کرتے کرو، میں بھی مدد کرتا ہوں. جب تم طے ہی کر لیے ہو کہ تم کو میرے طرف آنا نہیں ہے، پھر تم کو کہاں جانا ہے، میں طے کروں گا، تم کو طے کرنے نہیں دوں گا. تم یا میرے اچھے قوانین کو قبول کر لو یا نہیں مجبور ہو جاؤ گے میرے برے قوانین کو تم پر اپنے طاری کرنے کے لیے. اس لیے کہہ رہا ولا تکونوا کاللذین نسوا اللہ، ان جیسے مت ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے پھر ان کو اپنے آپ سے غافل کر دیا، اور وہی ہیں کہ جو فاسق، اولئک هم الفاسقون، وہی ہیں جو گناہ کرتے ہیں. خدا فراموشی گناہ کا سبب ہے. جتنا جتنا ہم اللہ کو یاد کرتے جائیں گے اتنا اتنا ہم دنیا ہم کو سمجھ میں آ جائے گی، ہم اپنے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے، دوست ہم کو سمجھ میں آ جائیں گے، دشمن ہم کو سمجھ میں آ جائیں گے، رزق ہم کو سمجھ میں آ جائے گا، حرام حلال چیزیں ہم کو سمجھ میں آ جائیں گی، ہر اچھی اور بری چیز کا علم اللہ ہم کو دے دے گا جو ہماری زندگی کے لیے اور ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے. کم چیز ہے یہ. ماں باپ کا درجہ کچھ حد تک سمجھ میں آئے گا، پورا نہیں آئے گا، کچھ حد تک سمجھ میں آ جائے گا. دوستوں کی اہمیت کچھ حد تک سمجھ میں آ جائے گی، بھائیوں کی، رشتہ داروں کی اہمیت کچھ حد تک سمجھ میں آ جائے گی، پیسے کی اہمیت کچھ حد تک سمجھ میں آ جائے گی. یہ سب رشتوں کے اندر جو چیزیں حقیقی ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں گی، جو کام کی ہیں، جو کام کی نہیں ہیں وہ بھی سمجھ میں آ جائے گی. قرآن کہتا ہے مال اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے. قرآن کیا ہے، ازواج تمہارے لیے آزمائش ہے. وہی زوجہ جس کو رحمت اور مودت کی سند کے ساتھ بھیج رہا ہے، لفظ زوج قرآن میں جو استعمال ہوتا ہے دونوں طرف کام آتا ہے، فیمیل اور میل کے لیے، دونوں زوج دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اردو میں نہیں ہوتا، عربی میں زوج کہتے ہیں عورت کو بھی، بیوی کو بھی اور شوہر کو بھی، ٹھیک ہے. تو اللہ دونوں میں مودت و رحمت کی بات کرتا ہے، لیکن اس کی بھی حقیقت سمجھ میں آنے لگتی ہے، کہاں تک رحمت ہے، کہاں تک آزمائش. شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، اولاد ماں باپ کے لیے، ماں باپ اولاد کے لیے. بہت امپورٹنٹ ہے. گاڑی جب ہم چلاتے ہیں ہم رائٹ سائڈ پر کہاں پر ہیں ہم کو معلوم ہونا چاہیے، بالکل رانگ سائڈ ہونے کے قریب رہیں احتمال ہے کہ تھوڑا سا اگر کوئی پرابلم آیا تو ہم رانگ سائڈ پہ آ جائیں. تو آپ اگر صحیح طریقے سے رائٹ سائڈ پر ہیں، یہ تبھی معلوم ہوگا جب آپ کو اپنا اندازہ ہوگا کہ میں کیا ہوں. یہ اللہ وعدہ کر رہا ہے، یہ اللہ وعدہ کر رہا ہے، اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ کا ہم تمہیں علم دیں گے، بغیر اس کے نہیں دیں گے. ہم بولتے ہیں کہ نہیں ہم کو ویسے ہی چاہیے اور جو ہے وہی کافی ہے. یہ خطرناک چیز ہے. کافی اس لیے ہے کہ جو تم دیکھنا چاہ رہے اس کے لیے کافی ہے، جو ہم دکھانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے کافی نہیں ہے. تم کو آخرت یہ تمہارے علم سے دکھے گی نہیں، ہم تم کو آخرت دکھانا چاہ رہے ہیں. رسول جب معراج پر گئے، اور رسول کیونکہ معراج پر گئے اور ہماری معراج ہماری نماز ہے، تو رسول نے معراج پر جو دیکھا آج ہم یہاں پر بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں اگر ہم وہ عبادت میں معراج کو حاصل کر سکے، آخرت نظر آنے لگے گی، آخرت نظر آنے لگے گی، گناہ کے نتائج نظر آنے لگیں گے کیونکہ آپ روح کو دیکھ رہے ہیں. جس طریقے سے بدن میں کوئی غلط چیز چلی جائے تو انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے جب تک کہ وہ بدن سے خارج نہ ہو جائے، یا تو ابزارب کر لے گی طبیعت خراب ہوگی، متلائے گی پھر ٹھیک ہو جائے گی، یا خے ہو جائے گی، یا دست لگ جائیں گے. مگر جب تک کہ وہ مادہ جو مضر ہے بدن کے لیے وہ بدن میں رہے گا، اس کے اثرات رہیں گے، ہے یا نہیں ہے؟ اسی طریقے سے روح کا حال ہے. جب تک کوئی غلط چیز اگر اس میں ہے تو وہ عبادت ویسی شکل میں نہیں کر سکے گی جیسے کہ کر سکتی ہے. اور جب وہ کیفیت کی عبادت نہیں ہوگی تو اللہ نظر کم آئے گا، دھندلا جب اللہ نظر آئے گا تو آخرت تو ابھی بہت دور ہے، ہمارے سے آخرت بہت دور ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ جو قریب ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے، اللہ جو اطراف ہے نظر نہیں آ رہا ہے، معکوم ہے نظر نہیں آ رہا ہے. تو وہ جب اللہ دھندلا دھندلا نظر آتا ہے، اور ہم نے شروع گفتگو میں کہی کہ کوئی چیز لمیٹیشن کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ خدا نہیں ہوتی. ہم نے اپنی لمیٹیشن کو اس کے اوپر ڈال دیا، ہم نے اب جب خدا کو دیکھا تو خدا دھندلا نظر آ رہا ہے، اور دھندلا خدا خدا نہیں ہوتا. مگر دھندلا پن خدا نے ایجاد کیا یا ہم نے؟ وہ تو نور السماوات ہے بلر سے، ٹھیک ہے؟ آپ سورج کو دیکھتے ہیں، بادل آ جاتے ہیں، گہرے بادل آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کچھ دیر کے لیے اندھیرا سا ہو جاتا ہے، سورج کی روشنی کم ہو گئی یا بادل ہمارے اور سورج کے درمیان حائل ہو گئے. کیا ہوا؟ بادل حائل ہو گئے. جیسے بادل حائل ہوئے اس کی حقیقت اپنی جگہ پر رہی، ہمارے لیے اندھیرا سا نظر آنے لگا. اللہ تو اپنی جگہ باقی ہے، اس کے نور میں کوئی کمی نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو ابر آلود کر رہے ہیں، اپنی روح کو. روح ابر آلود ہو گئی، خدا کا نور اس روح پر جو ابر آلود ہے اس ابر کو چیرتے ہوئے نہیں جا رہی ہے. چاہتا اللہ تو وہ ابر آنے نہیں دیتا، اگر وہ کر دیتا تو تمہارا اختیار ختم ہو چکا تھا. اگر اللہ کسی پر ابر آنے دیتا ہی نہ، ابر آلود ہونے نہ دیتا، تو پھر اختیار ہی کیا رہتا؟ اس کا نور واضح طور پر نظر آتا، کوئی گناہ کرتا نہیں، فرشتے بن جاتے، زندگی ایسی نہ ہوتی جیسے کہ یہ پرابلم ہمارا سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم پھنسے کہاں ہیں ہم کو نہیں معلوم، ہم پھنسے کہاں ہیں نہیں معلوم، ہمارا پوٹینشیل کیا ہے نہیں معلوم، اور وہ پوٹینشیل کو ایکسرسائز کر کے گرو کیسا ہو سکتے ہیں وہ نہیں معلوم. یہ پوری نامعلوم ہونے کی صورت اور جہل کی صورت ہماری زندگی کو آج ڈیفائن کر رہی ہے. اللہ ہم کو ڈیفائن نہیں کر رہا ہے، خلق کیا، بھیج دیا، ساتھ رہا، ہاتھ بٹانے کو تیار ہے، لیکن انیشیٹو تم سے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں، پھر لے لو، پھر دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں. جس کے یہ ایام شہادت ہے، اس نے وہی کیا، اس نے کبھی چاہا ہی نہیں کہ میں خود سے کچھ ہو جاؤں. اس نے ہمیشہ یہی کہا، کفا بی اذن ان اکونا لکا عبدا، میرے کو عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا غلام ہوں. کفا بی فخرن ان تکون علی ربا، مجھے اکڑنے کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. انت کما حب فاجعلنی کما تحب، تو ویسا ہے جیسے میں چاہتا ہوں، تو مجھے ویسا کر دے کہ جیسے تو چاہتا ہے. علی کو معلوم تھا میں بھی اپنے آپ کو اگر چاہوں ویسا نہیں کر سکتا جیسا اللہ مجھے کر سکتا ہے، یہ یقین پیدا ہونا پڑتا ہے. تو علی علی بنتے ہیں کہ تو بنا مجھے، مجھے اللہ نے ہم کو ہمارے آنکھ بنائے ہم بناتے تو اس سے بہتر بناتے, ناک بنائے بناتے تو اس سے بہتر بناتے, عقل دی روپ دی سب دیا, ہم اس سے بہتر کاغذ پر نہیں بنا سکتے. تھری ڈائمینشن میں بنانا کیا, فنکشنلی بنانا کیا, ٹھیک ہے, دل کی دھڑکن ایجاد کیسا کرنا, خون کی خصوصیت کیسی بنانا, ایک ایک چیز میں آپ جاتے جائیے سوائے حیران ہونے کے کچھ نہیں ہوگا. وہ کہہ رہا ہے بولو میں تم کو بنا سکتا ہوں, اور تم کہتے ہو کہ بنانے والی بات ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. سب بنایا سمجھ میں آ رہا ہے, تم کو بنایا, تمہاری دنیا میں سمجھ اور لذت لینے کی صلاحیت بنائی, سب بنا دیا, کسی سے روکا نہیں, حلال چیزوں کو اوپن رکھا, کچھ اپنے لیے انتخاب نہیں کر لیا کہ تم یہ کہو کہ اچھی چیزیں تو نے اپنے لیے رکھ لی, بری چیزوں کو ہم پر حلال کر دیا سوائے وہ جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے. کوئی چیز میں نے حرام نہیں کی اور کوئی چیز تم پر واجب نہیں کی سوائے اس کے کہ جو تمہارے لیے بے انتہا ضروری ہے. روزے بے انتہا ضروری ہے اس لیے واجب کیا ہوں, رحمت ہے, نماز بے انتہا ضروری ہے. تو اپنی نماز پڑھتے وقت انسان کو احساس جب ہونے لگتا ہے کہ مالک تو نے کتنی بڑی رحمت کر دی مجھ پر کہ تو نے نماز جیسی چیز پانچ مرتبہ میرے لیے واجب کر دی, یہ شکر شروع ہوتا ہے. نماز بوجھ نہیں رہتی, آسانی بن جاتی ہے. اِنَّا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا لِلْخَاشِعِين, قرآن کی آیت ہے, نماز ایک بوجھ ہے مگر ان کے لیے کہ جو خشوع کرتے ہیں. روح حالت میں آ گئی ہے کہ اب جو اللہ کو اس سے کھیلنے دے رہی ہے, اللہ نے مٹی سے کھیلا تو ہم بن گئے, ہے یا نہیں ہے, اللہ نے مٹی سے کھیلا تو ہم بن گئے. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَكُم مِّن تُرَاب, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنا دیا. اب اجازت دیں کہ ہماری روح سے کھیلے, جیسا پرفیکشن ہے باڈی میں لایا ہے اس سے بڑا پرفیکشن روح میں لائے گا. باڈی فنا ہو جائے گی, روح فنا نہیں ہوتی. تو جو چیز فنا ہو جاتی ہے اس کے پرفیکشن سے تو راضی ہیں, جو چیز فنا نہیں ہوتی اس کا پرفیکشن چاہتے نہیں. یہ عدم علم ہے یا نہیں ہے, جہل ہے یا نہیں ہے, غرور ہے یا نہیں ہے. یا ایو الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان کس چیز نے تجھے رب کریم تیری جو مہمان نواز ہے عزت بخشنے والا ہے اس کے تعلق سے کس چیز نے تجھے غافل کر دیا. سوال یہ ہے, اللہ کہہ رہا ہے کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, کیوں کر رہے ہو ایسا. باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں, باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں, کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. جب تک کہ ہماری فاتحہ نہ پڑھ دی جائے ہم اللہ کو ٹال رہے ہیں, اور جب فاتحہ پڑھ دی جائے گی تو قرآن کی آیت کے حساب سے لاتا ہی نہ مناس, پھر ابھی افسوس کا وقت نہیں رہے. قرآن کہی آیت ہے کہ پلٹا دے ہمیں, ہم گا کے دیکھ پھر کیسا کام کریں گے. یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, پھر پلٹائیں گے تو پھر یہی دنیا رہے گی, پھر یہ دنیا کے تقاضے رہیں گے, ہم جو بنائے تھے وہ تو بھولے جائیں گے اور سامنے جو ہوگا وہ سب کچھ نظر آئے گا, پھر وہی پریشانیاں, پھر وہی جوانی کے شوق, پھر ہم جو ہے پیچھے ہوتے ہوتے بھلائے دیے جائیں گے. نسیا کی جو بات ہوئی گم, اور پھر اس کے بعد کہا نہیں تو اتنا رحمان ہے اور ایک مرتبہ. یہ کیا ہو گیا, ایک مرتبہ میں نہیں سمجھ میں آئے گا تو دو مرتبہ میں بھی سمجھ میں نہیں آئے گا, کیونکہ سمجھنے کے جو طریقے تھے وہی رہیں گے, پھر دوبارہ جاؤ گے تو بھی وہی کر کے آؤ گے, کیونکہ گزشتہ کی میموری ہم تمہاری غلطیوں کی تو نہیں دیں گے, ہم تمہاری اچھائیوں کی میموری دیں گے. جو فطرت ہے وہ آج بھی ہے وہ کل بھی رہے گی, جو آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی. تم کہہ رہے نا ایک مرتبہ ٹرائل کھلا, اس کے بعد جب پھر میں ٹرائل کھیل کے آؤٹ ہو کے آؤں گا پھر مجھے ریئل کھیلنے کے لیے. اللہ بولتا تم اپنی اچھائی نہیں سمجھے ہوگے تو تم سدھرو گے کہاں, میں تمہاری اچھائی بتلا کے تم کو بھیجا تھا, تم بہت آلہ ہو بول کر بھیجا تھا, اس حد تک آلہ ہو کہ میں نے کہا تمہارے تعلق سے کہ اللہ نے تم کو بنانے کے بعد کہا تبارک اللہ احسن الخالقین, ارے تمہارے بنانے کے بعد میں نے اپنے آپ کو میڈل دے لیا, اس سے بڑھ کر کیا چاہتے ہو؟ ضرورت نہیں تھی تم کو احساس دلانے کے لیے کہا، تم کو احساس دلانے کے لیے کہا ہوں. احسن کل شاہین خلق، جس چیز کو بھی اس نے بنایا ہے اس نے بہترین بنایا. ہم ذرا صورت شکل میں اور بہتر ہوتے تو کیا ہوتا، عقل میں تھوڑے اور بہتر ہوتے تو کیا ہوتا. ہر آدمی یہ سوال کرتا ہے، اداکار بھی یہ سوال کرتے ہیں، تھوڑا سا اور خوبصورت بنا دیتا تو کیا برا ہوتا. یہ اللہ سے راضی نہیں ہونے کا نتیجہ ہے. جیسے ہو اس سے بہتر نہیں ہو سکتے تھے، تو جتنی تمہارے میں کیپیسٹی ہے اتنے میں کیا ڈیلیور کر رہے ہیں؟ کوارٹر ایچ پی کا پمپ، فریکشنل ایچ پی کا پمپ اللہ بنا دیا ہمیں، اتنا ہی پانی ڈیلیور نہیں، 10 ایچ پی کا چاہیے تھا تب ڈیلیور کرتا تھا. ارے تم فریکشنل ایچ پی کے ہو، کوارٹر ایچ پی کے ہو، اس میں ڈیلیور کرنے کو تیار نہیں ہو رہے ہو. 10 ایچ پی کا بناتا تو کیا یقین تھا کہ ڈیلیور کرتے؟ اس وقت بولتے تھے 100 ایچ پی کا کیوں نہیں بنایا؟ بازو دکھتا تھا کوئی 100 ایچ پی کا، 500 ایچ پی کا، وہ بڑے بڑے جو ریزروائر میں لگاتے ہیں شہروں کو جو پانی دیتے ہیں، وہ ویسا کیوں نہیں بنایا؟ جیسا بھی بنا تھا ایک قدم آگے سوچتے، اس کے بعد بولتے اتنا بڑا بنا دیا کہ کوئی اور آگے نظر نہیں آیا تو میرے کو کام کرنے کی خواہش ہی نہیں ہوئی، وہی چھوٹا بنا دیتا. تو کس حالت میں خوش ہو؟ ایک ہی حالت میں، میں جس طریقے پہ بنایا اس پہ خوش رہو. یہ مت دیکھو کہ دوسرے کو کیا لیول پہ بنایا ہے. جس دن وہ سوچنے لگو گے اس دن تم کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. تم اپنے سے راضی نہیں ہوگے، جو اپنے سے راضی نہیں ہوتا وہ مجھ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوگا. اس لیے کہہ رہا ہوں راضی ہے تن مرضیا، میرے سے راضی اور میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی نہیں ہوتا میں تجھ سے کیا راضی ہو جاؤں؟ سب سے بڑا ہمارا پرابلم یہ ہے، جو ہم ہیں وہ ہم نہیں ہیں، اور جو ہم نہیں ہیں وہ ہونا چاہتے ہیں. اللہ کہتا ہے وہ بنا دیتا نا، تو تم فرعون کی جگہ بیٹھتے جا کے اور وہی عذاب تم کو ملتا. اللہ کا شکر یہ ہے کہ جو بنایا ہوں اس کے حساب سے سوال کروں گا، نعمتوں کے حساب سے. تمہارے کو کم دیا ہوں نا، کم کر کے بتا دو. تمہارے کو پیغمبروں کے ساتھ اور ائمہ کے ساتھ مشہور کروں گا. جس کو زیادہ دیا ہوں گا ان سے زیادہ بڑا سوال کروں گا. تو وہ تو میں برابر برابر کر دیا. اگر فریکشنل ایچ پی یا کوارٹر ایچ پی کی موٹر اتنا پانی ڈیلیور کر سکتی ہے ایک گھنٹے میں، کر دے کافی ہے. اس کے حساب سے اس کا درجہ طے ہو جائے گا. کسی کو 10 ایچ پی کا بنا دیا پمپ، اس حساب سے تو جس کے پاس زیادہ ہے وہ پریشان رہے گا، جس کے پاس کم ہے وہ خوش رہے گا، کیونکہ جتنا تھا اس کے لگ بھگ میں نے ڈیلیور کر دیا تھا. تو کبھی یہ مت سمجھیے کہ مجھ میں صلاحیت کم ہے. تمہارا رول وہی ہے جو میں تمہارے لیے بنایا ہوں، اس اپنے رول کو سمجھنے کی کوشش کرو. کچھ لوگ مادرزاد اندھے پیدا ہوئے، کچھ 2-4 سال کی عمر میں اندھے ہو گئے، حیا نہیں ہے، لیکن اللہ ایسوں کو بھی مثال بنایا ہے کہ زندگی میں انہوں نے بہت کام کر کے دنیا کو چھوڑ کر گئے. گلے شکوے کی گنجائش اللہ کے پاس اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس کو کم دے گا اس کو نوازے گا اسی پروپورشن میں، زیادہ اگر وہ کام اتنا کر کر آئے گا جس کو زیادہ دے گا اس کو اسی پروپورشن سے نوازے گا کہ اس پوٹینشیل کے حساب سے. تو ہمارا پوٹینشیل 1 ہے، ہم 1 کے قریب اگر پہنچ جائیں گے تو ہم کو مل جائے گا، کسی کا 10 ہے اس کو 10 کے قریب مل جائے گا، کسی کا 100 ہے اس کو 100 کا حساب دینا پڑے گا. اس لیے جو ائمہ تھے، جو انبیاء تھے، ان کا جو تھرتھرانا اور کانپنا تھا پوٹینشیل سمجھ چکے تھے. جو کرتے تھے کم دکھتا تھا، جو کرتے تھے کم دکھتا تھا، سر کٹتا تھا بھی کم دکھتا تھا، سر کٹتا تو بھی کم دکھتا تھا. جان دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ والی کیفیت رہتی تھی. عبادت کرتے تھے تھک جاتے تھے، لیکن آرزو کے اور عبادت کریں باقی رہتی تھی. یہ ہمارا امام جو ان ایام میں ہم کو 1400 سال پہلے رخصت کر کر گیا، وہ یہ امام وہ والی کیفیت کا. ہم پر حجتیں تمام ہو چکی ہیں، اللہ ہم پر حجتیں تمام کر چکا ہے. دلائل کتاب کی شکل میں، قرآن سے بہتر کتاب نہ کسی کو میسر ہو سکتی ہے، نہ رسول آل رسول سے بہتر کسی کو رہنما میسر ہو سکتے ہیں. یہ سب رکھ کر اگر ہم ایک مثالی دنیا نہ بنائیں اپنے اطراف، میں نہیں کہتا دور دور دراز، جو بھی جگہ ہے اپنی جگہ پر، اگر ہم اسی خطے میں جہاں پر ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں اگر ایک بہترین دنیا نہ بنائیں انہی ویلیوز کے اوپر، انہی اقدار پر کہ جو اللہ اور رسول سے ہم اور اہل بیت سے جو ہم کو ملے ہیں، اور ان کی شہادتوں کو ان کے کارناموں کو دیکھتے ہوئے اور خدا کو ان کو کی طرف سے ان کو قرآن کو زندہ شکل میں قرآن ناطق بنا کے پیش کرنے میں جو ہمارے سامنے حجت تمام کی ہے، اگر ہم اس کو دیکھتے رہیں تو ہم ایک دنیا نے یہاں پر اطراف میں، اپنے اطراف میں، یہ ایک دو کلومیٹر کے ریڈیس میں، تین کلومیٹر کے ریڈیس میں بنا سکتے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے مثال ہو، اور وہی ہم سے توقع ہے۔ کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہدا۔ ہم مثال بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں لوگوں کے لیے، لوگ کہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، دیکھو مادے میں بھی اترتے ہیں تو اللہ کا نام لے کر، روح میں بھی جاتے ہیں تو اللہ کا نام لے کر، اور روح کا اثر مادے پر چھوڑتے ہیں، اور روح کا اثر جب مادے پر چھٹتا ہے تو اخلاق بدل جاتے ہیں، کردار بدل جاتے ہیں، رفتار بدل جاتی ہے، افکار بدل جاتے ہیں، یہ سب بدلی ہوئی چیزیں آپسی محبت اور اخوت میں، جو قرآن جس کا وعدہ کرتا ہے انما المؤمنون اخوة، وہ محقق ہوتی ہے، خالو سلامہ سلامہ کا ماحول ہوتا ہے، اس میں علوم کی ترقی ہوتی ہے، اس میں اخلاق میں جب اچھائی ہوتی ہے تو کرائم ختم ہو جاتا ہے، جرم ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایک سوسائٹی امیجن کیجئے جس میں علم انتہا کو پہنچ رہا ہو اور جس میں جرم ختم ہو گیا ہو، کیا ہو گیا ہو، جنت جیسی تو ہو گئی نا۔ ہم دنیا میں اپنے دائرے میں ایک جنت بنا سکتے ہیں، نہیں بنائیں گے تو ہم نقصان اٹھانے والے رہیں گے، ہم ان کیٹیگری میں نہیں آئیں گے۔ کذالک جعلناکم امتا وسطا، ہم نے اس طریقے سے تمہیں درمیانی قوم بنایا، اللہ کا نام لے کے مادے سے فرار نہیں کرتے، مادے کا نام لے کے اللہ سے فرار نہیں کرتے، ہر جگہ پر ایک مثال بنانا چاہتے ہو، ہم تم کو وہ کر دیے ہیں اور رسول تمہارے لیے، اس سے بڑھ کے کنتم خیر امت اخرجت لی، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے لائی گئی، لوگوں کے لیے مثال بن سکتے ہیں، اس لیے آپ مثال بنیں گے وہ لوگ بھی اس کو کاپی کریں گے، ہم کاپی کرنے والے نہ بنے، ہم کو کاپی کریں یہ بنے، اور بن سکتے ہیں، اور اگر سمجھتے ہیں کہ نہیں بن سکتے تو نہ یہ قرآن ہمارے کام میں آنے والی، نہ رسول علیہ بیت و علیہ رسول، یا تو یہ دونوں ہمارے کام کے نہیں رہیں گے اور ہم ایک عجیب قسم کی ماجون بن جائیں گے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ہماری حالت لگ بھگ اب یہاں پر آ چکی ہے، نہ خدا پہ یقین ہے، دو قدم خدا کی طرف جاتے ہیں کبڈی کے کھیل کے جیسا واپس آ جاتے ہیں، آگے بڑھنے کو ڈر یہ کیا ہو جائے گا، پکڑے جائیں گے، اللہ کے راستے میں پکڑ ہی نہیں ہے، راستہ منتہا نہیں رکھتا، کوئی انتہا نہیں رکھتا، جاتے جاؤ اور آگے راستہ بنتا جاتا ہے، انفینیٹیز کی میں نے جو بات کی تھی، اندر اپنے انفینیٹی کا احساس ہوگا، اپنی کمزوریاں کمزوریاں نہیں دکھیں گے، اپنی طاقت طاقت نظر آئے گی، تب اس پہ کام کرنا شروع کرو گے شدت کے ساتھ، اور جب طاقتیں مل جائیں گی، دوست مل جائیں گے، ساتھ سوچنے والے مل جائیں گے، تو ان کو ایکسپوننشیل گروتھ فیکٹر کی شکل بن جائے گی، اللہ اٹھائے گا، مل جاتے ہیں جب مومنین، اللہ اس میں برکت، ید اللہ مال جماعت، مولا کا قول، نجل بلاغا کا، یہ پوری چیزیں مل کے ایک دنیا، یہی شہید کے افکار اور کردار کے ذریعے سے جو ان ایام میں شہید ہوا اور جو ہمارا پہلا امام ہے اور متقین کا امام ہے اور اعلیٰ ترین عبودیت کا رسول کے ساتھ مزداق ہے، ہمارا یہ، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم علی کو ان کے ایام شہادت کے 1400 سال بعد یہ کم از کم تحفہ دیں کہ ہم آپ کے راستے کو چھوڑیں گے نہیں، اکیلے یہ راستہ طے نہیں ہوگا، سب مل کے طے کریں گے، بھائی چارگی سے طے کریں گے، اخلاق اور کردار کے روشنی میں طے کریں گے، اللہ کی قربت کے راستے پر طے کریں گے، اور آپ کو قیامت کے دن کم از کم اتنا دیں گے کہ آپ کہیں گے کہ ہاں تم میرے لیے مثال اس دائرے میں 4 کلومیٹر کے بن کر آ گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔